السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال دیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے آد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس ڈراوے پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. واقعی میں کبھی آسمان اور زمین پر غور کریں، جتنا انسان سوچتا ہے نا اتنا اس کی حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان بڑھتا جاتا ہے. صرف زمین کے بارے میں آپ سوچیں کہ زمین گول گھوم رہی ہے، اور اس زمین میں انسان کتنی بھی اس نے مشینیں لگا دی ہو یا جو بھی کچھ کیا ہو، کتنی بھی زمین اس نے کھود لی ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ زمین اتنی کھودنے کے باوجود بھی اس میں اتنا کیا کہیں گے اس کو کہ انسان کیا کچھ مشینیں لگا کر زمین میں کھدائی کرتا ہے، اور وہ کھدائی کرنے کی وجہ سے اس کو کیا کیا معدنیات نہیں ملتے ہیں. لیکن کھدائی کرنے پر کبھی ایسا ہوا کہ انسان نے اس پر سے کھدائی کی ہو اور وہ زمین کے نیچے چلا گیا ہو اور وہ باہر سے نظر آ گئی ہو چیز؟ نہیں. یعنی کتنا موٹا اس کا وہ کور ہوگا زمین کا، کہ کتنی وہ موٹی زمین ہے کہ آپ کتنی بھی کھدائی کریں کہیں باہر سے کوئی چیز نکلتی دکھائی نہیں دیتی آپ کو. انسان نے زمین میں کیا کیا کر لیا جی، کتنے لیئرس ہوں گے زمین کے. سبحان اللہ. جتنا غور کریں اتنا انسان کا یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ سب آپ دیکھیں بار بار قرآن میں کیوں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور بار بار قرآن میں آپ دیکھیں زمین اور آسمانوں کی بات کی گئی ہے نا. آپ دیکھ رہے ہوں گے روزانہ ہم الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی چونکہ روز روز گزر رہے ہیں تو ہر چیز ذہن میں تازہ ہے. کتنے قدرت کے نظاروں کی ہم کو اس سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. بار بار قدرت کے مناظر کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم بارش پر غور کرو، ہواؤں پر غور کرو، زمین اور آسمان پر غور کرو، پہاڑوں پر غور کرو، پرندوں کو دیکھو کیسے آسمان میں اڑتے ہیں، جانوروں کو دیکھو. بار بار ہم سے کہا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں غور کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل مدعا اور اصل مقصد کیا ہے آپ بتائیے؟ کیوں ہم کو کہا جا رہا ہے؟ کیوں قرآن میں یہ ساری آیتیں ہیں؟ آپ دیکھیں تو احکام بہت کم ہیں قرآن میں، جو احکام والی آیتیں بہت تھوڑی ہیں. زیادہ تر جو آیتیں ہیں وہ کس بات پر مبنی ہیں؟ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جا رہی کہ تم اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تم اللہ کو پہچانے کی کوشش کرو کہ وہ رب تمہارا کیسا عظیم رب ہے، اس کی کبریائی کیسے کچھ تم نے پھر بیان نہیں کرنی چاہیے جس نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا. یہ کائنات اس کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. اب غور تو کرتے جائیے، اور واقعی میں کبھی آسمان کی وسعتوں کو دیکھیے، اور دن بھر میں آپ دیکھیے، صبح آپ دیکھیے آپ کو آسمان مختلف نظر آئے گا، آپ دوپہر میں دیکھیے آپ کو مختلف نظر آئے گا، آپ شام کے وقت دیکھیے آپ کو مختلف نظر آئے گا. شفق، اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے شفق کا کہ جس میں دن اور رات کا امتزاج ہو رہا ہو، یعنی دونوں منظر ملتے ہوں، جس میں تھوڑی سی شام ہوئی ہو اور تھوڑا سا دن ہو، کتنا خوبصورت منظر ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی تصویریں پینٹ کی جاتی ہیں اس میں وہی منظر بتایا جاتا ہے. تو قدرت کے نظارے ان سب کو دیکھ کر تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے اندر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی مزید بڑھتے رہنی چاہیے، بیٹھنی چاہیے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے زمین کو ہموار کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہی ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو. بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اب یہ والی جو آیت ہے ففرو الی اللہ، آپ دیکھیں ففرو الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا، یہ کوئی ایک چیز میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے تو کیسے آپ دوڑ لگائیں گے؟ کوئی مقابلہ ہوگا؟ کوئی ریس ہوگی، رننگ ریس ہوگی یہ، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف دوڑنے سے مراد کیا ہے کہ اب ہم میں سے سب ہر کوئی اٹھ جائے اور یہاں سے دوڑ لگانی شروع کر دے، کہاں تک جانا ہے، بس دوڑتے رہیں دوڑتے رہیں. جی دراصل یہ نیک کاموں میں اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کے ہم کو عظمت اور کبریائی کا احساس، اور اس کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے ہم اس کی عبادت میں لگ جائیں، اس کے حکم کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجا ہے اس پر ایمان لائیں اور رسولوں کی بات مانیں. یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ اسی راستے میں ہم کو دوڑ لگانی ہے کہ ہم نیکیوں میں سبقت کریں ایک دوسرے سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، دنیا میں لوگ صرف گنیس جو ورلڈ ریکارڈ ہے بک، اس میں نام آنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کتنی محنت نہیں کرتے. تو آپ بتائیے کہ اس جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا لے، اس سے بڑھ کر تو کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ تک دوڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پانے کے لیے ہم کو کیا کچھ نہیں کرنا ہوگا، آپ بتائیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو غوطہ خور ہوتے ہیں یا جن کو اوپر جانا ہوتا ہے، اسپیس میں جانا ہوتا ہے، وہ لوگ کئی کئی دن تک سمندر کے اندر تیرتے ہیں، سانس روکنے کی پریکٹس کرتے ہیں، کئی کئی دن تک وہ غذا نہیں لیتے، ٹیبلٹ پر گزارا کرتے ہیں، جو تقویت پہنچانے والی ٹیبلٹس ہیں. اور کیا کچھ وہ محنت نہیں کرتے اوپر جانے کے لیے، آسمان کی فضاؤں میں پہنچنے کے لیے، وہ بھی آسمان کے اوپر تک نہیں پہنچ جاتے وہ وہاں تک، بلکہ اسی ہمارے زمین کے اندر ہی رہتے ہیں. تو وہاں جانے کے لیے ان کو کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ بتائیے کہ جنت تک جانے کے لیے ہم کو کتنی دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑے گی، کتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو یہی تو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اس رمضان سے ہم وہ تقویٰ حاصل کریں، وہ قوت ہم حاصل کریں، اور اس رمضان میں ہم جانچیں اپنے تقوی کو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اچھا 20 رکعت پڑی تھی کہ 8 رکعت پڑی تھی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ تقویٰ کتنا آیا تھا تمہارے اندر، تمہارے اندر کتنی زیادہ طاقت آئی تھی کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے، تم نے باقی کے 11 مہینے کیا کیا، اس رمضان سے جو تقویٰ سیکھا تھا یا حاصل کیا تھا، اس کو باقی کے 11 مہینے کیسے اپلائی کرتے رہے. آج لوگ بہت رمضان میں نیکیاں کرنے کے لوگ اتنی زیادہ بہت کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دے گا ہم کو اس کا، لیکن آپ بتائیں کہ کیا صرف 1 مہینہ نیکیاں کر لی جائے اور باقی 11 مہینے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں ہم لوگ. پہلے آپ اس تراوی کی تو عادت ڈالیں قیام اللیل کی. یہ قیام اللیل ہی دراصل دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح سے تہجد ہی ہے. تو اب یہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ بعد میں یہ دیکھنا کہ رمضان کے بعد آپ جاگتے ہی نہیں جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو اٹھنا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب ہم دیکھیں اپنے لیے. تو ففرو الی اللہ، کی اللہ کی طرف دوڑو، یعنی نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں کے میں آگے بڑھو. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. پھر آپ دیکھیں وہی بات کی جا رہی ہے کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بہت ہی پیاری آیت ہے یہ بھی کہ آپ نصیحت کرتے جائیے، کیونکہ نصیحت ہی فائدہ دے سکتی ہے مومنین کے لیے، یہ فائدہ مند ہے. تو آپس میں جو ہمارے مسلمانوں میں جو کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اصلاح کا کام ہوگا، کہ ہم ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، ایک دوسرے کو تذکیر کریں گے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں گے کہ ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں انسان بھول جاتا ہے، انسان بھلکڑ واقع ہوا ہے نا، ہے یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ تھوڑے دن کوئی نیکی کریے اور اس کے بعد تھوڑے دن رک جائیے اس سے، آپ دیکھیں دھیرے دھیرے آپ وہ نیکی سے غفلت برتنے لگیں گے. تو یہ ایک دوسرے کو یاد دلانا، چاہے وہ کسی کے بھی ذریعے سے ہو، یعنی آپ دیکھیں کہ یا تو ہم اس طرح سے مل بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر کچھ سیکھنا سکھانا ہے، تو آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ان کو تذکیر کی جائے گی، ان کو یاد دہانی کروائی جائے گی. اور غیر مسلموں میں کیا جائے گا؟ دعوت کا کام کیا جائے گا. تو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا ہے اور مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ پس نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے، نفع بخش ہے، منافع والی چیز ہے. تو پھر ہمارا کام کیا ہے ایک دوسرے کے لیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو اور آپ مجھے یاد دلاتے رہیں گے نا کہ ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو ہم کامیاب قرار پائیں. تو شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ انسان کو پھر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئیں گے. تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ پھر سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں. شیطان نے جب ہم کو بھلا دیا، غفلت میں ڈال دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں گے تاکہ پھر ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، جڑ جائیں، اور انہیں سب مل کر انہیں آپ دیکھیں نا، سارے لوگ اگر نیکی کا کام کریں تو نیکی کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے نا، ایک اکیلے نیکی پر پابند رہنا بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اکیلے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب سارے لوگ ساتھ مل کر رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کچھ بھاری بھی نہیں لگتا اور نہ کوئی مشکل جاتا ہے۔ تو جب سب مل کر نیک کام کرتے ہیں تو نیکی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور جب صرف چند لوگ کریں اور باقی میجورٹی نہ کریں تو وہ نیکی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا سب کو، یعنی سب کو نیکی پر قائم رکھنے کے لیے ہم کو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنی ہے تاکہ ہم اس راستے کی طرف جا سکیں۔ جو راستہ سیدھا کہا جاتا ہے، اور جس راستے کو کون سا راستہ کہا گیا؟ صراط مستقیم۔ تو آپ ایک قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو نفل نماز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قرب مزید حاصل ہوتا ہے، فرض کی پابندی کے بعد نفل نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو تم چلتے ہوئے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نمازوں کے ذریعے سے، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے مزید بندوں کے قریب آتا ہے۔ یعنی قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر ان بندوں کو نیکیاں اچھی لگنے لگتی ہیں، برائیوں سے وہ دور بھاگتے ہیں، ان کو وہی چیز پسند ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ بہت ہی مشہور آیت ہے۔ یہاں پر انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا، تاکہ یہ سارے جن اور انسان اللہ کی بندگی کریں۔ تو اصل پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کے آگے جھکا رہے، اپنی سب کچھ خواہشات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے، اپنے نفس کی بندگی نہ کرے۔ تو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اطاعت بھی کیا ہے دیکھا جائے تو؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ عبادت تو بہت کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی، لیکن اطاعت نہ کر سکا۔ عبادت کرتا رہا لیکن اطاعت نہ کر سکا۔ تو یہاں پر بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ عبادت میں عبادت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو۔ تو اطاعت اور عبادت، یہ دونوں چیزیں انسان کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ بعض وقت ہو سکتا ہے ایک شخص بہت کثرت سے نمازیں پڑھنے والا ہو، لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے دھوکہ دہی کرتا ہو، کسی کا مال اس نے غصب کر لیا ہو۔ کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، یقین جانیے کہ بہت دفعہ میٹنگز بٹھائی گئیں وہاں کے مفتی صاحب کے ذریعے سے، بہت دیندار ہیں ماشاءاللہ، دین کا کام بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن والد کا انتقال ہوئے تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں، اور جب سے بہنوں کا کسی کا حصہ نہیں دیا، اور اتنے نیک اور دیندار ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے میری زمینوں سے بہت محبت ہے، میں ان کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسا بت بنا لیتا ہے نا انسان دنیا کو اپنے دل میں، کہ وراثت کا جو قانون ہے اس پر ہم عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہاں پر ہمارا نفس ہمارے آڑے آ جاتا ہے۔ تو داڑھی ہے، دینداری ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں ہے۔ 10 چیزیں مانی ہیں لیکن ایک چیز نہیں مان رہے آپ، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت۔ انسان اپنے نفس کو خدا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے۔ نہ نفس کو خدا بنائے، نہ معاشرے کو، نہ رسم و رواج کو۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہے، کہ نماز پڑھ لینا آسان کام ہے، سجدہ کر لینا آسان کام ہے، لیکن اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو مطیع بنانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہی تو درپیش ہے، یہی تو چاہیے دراصل ایک مومن سے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ عبادت کریں، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت ہو۔ کیونکہ بعض وقت ہم سجدوں پر بہت توجہ دیتے ہیں، نفل نمازیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں، چاہے کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم وہ 2 رکعت نفل عشاء کے بعد والی تو ضرور پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، 17 ہی پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ سجدوں کی کثرت انسان کو جنت میں لے جائے گی، لیکن ایسے سجدے اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہیں کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہو۔ ہم یہ بھی بہوؤں پر طنز بھی کریں کہ اچھا کیا لے کر آئی ہیں، خود ہی پہلے کہا تھا کہ اچھا ہمیں کچھ نہیں چاہیے جہیز، لیکن جب بہوؤں کچھ نہیں لاتی تو ہم کو تو سارا کام خود ہی کرنا پڑا، ساری چیزیں ہم کو تو ڈبل خرچہ ہو گیا، ادھر سے بھی گئے ہم، ادھر سے بھی گئے۔ تو یہ کیا ہے آپ کا مطلب؟ آپ دیندار بھی بننا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بھی بننا چاہتے ہیں، جہیز بھی نہیں لیں گے اور اوپر سے بہوؤں پر طنز بھی کریں گے، تو دل میں تو وہی دنیا کی محبت ہے نا، اللہ کی محبت نہیں ہے آپ کے دل میں۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو آپ ایسے کام پر پھر پچھتاتے نا جو اچھا کام آپ نے کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی بندگی، اللہ تعالی کی اطاعت، کے سجدے بھی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ہم نے عبادت کو ایک مخصوص شکل دے دی ہے نا، ایک مخصوص شیپ دے دیا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ عبادت صرف اور صرف نماز ہے، نہیں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اخلاقی قانون بنائے ہیں، ان اخلاقی قانون کی ہم پابندی کریں. جیسے پیچھے بھی سورہ حجرات میں ہم نے اتنا لمبا پڑھا کہ نہ کسی کی غیبت کریں، نہ تجسس کریں، نہ برے القاب سے یاد کریں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں آ جائے گا. تو عبادت ایک جگہ مسلح پر بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، آپ دنیا کے کاموں میں انوالو ہو کر آپ کو اللہ کی بندگی کرنا ہے. ایک شخص بازار میں ہوتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اپنا بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تب بھی وہ عبادت میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ ایک شخص، ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. کیوں صدقہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ حلال رزق اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، تو وہ بھی صدقے میں شمار ہوگا، اس کا بھی اس کو اجر ملتا جائے گا. حالانکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن اس کو اجر ملے گا. تو بہرحال عبادت صرف جائے نماز پر بیٹھ کر لمبے لمبے سجدے کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے نفس کو جھکا دینا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ بھی دراصل عبادت ہے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، رازق ہے، بڑے قوت والا اور زبردست. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان کے حصے میں بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کے کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کو انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. تو آخرت کا انکار انسان کو ترقی نہیں دے سکتا. چاہے دنیا میں انسان کتنی بھی ترقی کرے، لیکن اگر وہ آخرت کو نہیں جانتا اور مانتے، تو اس کی ترقی کوئی فائدے کی نہیں. تو آج دنیا میں لوگ کتنی بھی ترقی کریں، بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں، چاند پر چلے جائیں، ستاروں پر کمن ڈال دیں، لیکن وہ ترقی کچھ کام کی نہیں اگر وہ اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں. سورہ طور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا. قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. طور کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشہور پہاڑ ہے. کس وجہ سے مشہور ہے یہ کوہ طور؟ قرآن میں اس کا نام آیا ہے، تو مشہور کس وجہ سے ہے یہ؟ جی موسیٰ علیہ السلام نا، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے، وہاں سے گزرے تھے، وہاں پڑاؤ کیا تھا. تو یہ بہت ہی مشہور پہاڑ ہے، تو اسی طور کی قسم کھائی گئی ہے، اور ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. اب یہاں پر پہلے زمانے میں بھی دراصل کیا ہوتا تھا کہ تحریر کرنا بہت مشکل کام تھا، اور اگر اس کو محفوظ کرنا ہوتا تھا کوئی تحریر کو بہت دنوں تک کے لیے، تو وہ کاغذ کی بجائے اس کو ہرن کی کھال پر لکھتے تھے. اور آپ کو ابھی بھی جو پرانی کتابیں، ایون جو ہندوستان میں جو کتابیں، ابھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ہرن کی جلد کہیں سے نکلی تھی جس پر کچھ ایسی زبان میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی کہ نہیں، اس میں اللہ کے رسول کی آمد کا ذکر اور قرآن کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، خود ہندوؤں کی کتابوں میں. تو اس سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ پہلے کی جو کتابیں آئی تھیں اس میں بھی اللہ کے رسول کا ذکر موجود تھا. تو اس کی کھال پر لکھا جاتا تھا، اور یہ کھال خاص طور پر لکھنے ہی کے لیے رقیق جلد یا جلدی کی شکل میں تیار کی جاتی تھی. اس کو اس طرح سے بنایا جاتا تھا کہ وہ بالکل رقیق یعنی باریک ہو جائے، اور اسی لیے اس کو اصطلاح میں رق کہا جاتا تھا. تورات، زبور، انجیل اور یہ صحف انبیاء تھے، وہ اسی رق پر لکھے جاتے تھے تاکہ وہ کئی دن تک محفوظ رہیں. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کھلی کتاب سے مراد ہو سکتا کتاب مقدسہ ہو، جو اہل کتاب کے موجود تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور اسے کھلی کتاب کہا گیا ہو. اور اس لیے کھلی کتاب کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ نایاب نہ تھا، پڑھا جاتا تھا اور بآسانی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے. اور اس سے دوسری مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوہے محفوظ ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور آباد گھر سے مراد یہاں پر بیت معمور سے مراد کون سا گھر ہے؟ اس سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں. ایک معنی تو دنیا کا گھر لیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے دنیا میں، مکہ میں کعبۃ اللہ، کیونکہ وہ بھی آباد ہے. کیونکہ ہمیشہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ عبادت سے خالی نہیں رہتا. صرف فرض نماز کے وقت لوگ باجماعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے فرض نماز ختم ہوتی ہے مسلسل وہاں کا طواف ہوتا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں آج تک کہ وہاں پر کوئی طواف نہ کرتا رہا ہو. سبحان اللہ, یہ اللہ کے گھر کی خوبی ہے سمجھے, کہ مسلسل لوگ وہاں پر طواف کرتے رہتے ہیں. اور ایک دوسری روایت سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل بیت معمور ہے. جب معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اس بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو جس طرح نیچے زمین پر کعبۃ اللہ انسانوں کے لیے اللہ کی عبادت کا گھر ہے, مرکز ہے, اسی طرح آسمان کے لوگوں کے لیے, جو آسمان پر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, فرشتے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا مخلوق ہے, تو وہاں پر بھی ایک کعبہ موجود ہے جہاں پر آسمان والے عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی ایک مرکز ہے ان کے لیے. اور اس میں اسی سے وہ بیت معمور ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام جس سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ٹیک لگانا تھا بیت معمور سے, وہ بھی کتنی آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ دنیا میں انہوں نے کیا تعمیر کیا تھا, کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو کہاں مقام دیا کہ بیت معمور سے وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے, ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو جب اس روز وہ واقعہ ہو جائے گا, یعنی وہ واقعہ جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا, یعنی قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا جا رہا ہے, فتصیر الجبال سیرا, اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر نعرے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا, اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, اب بتاؤ یہ جادو ہے یہ تمہیں سوج نہیں رہا ہے. کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کے رسول کو کیا کہتے تھے جب اللہ کے رسول قرآن پیش کرتے یا قیامت کے بارے میں بتاتے, تو وہ لوگ کیا کہتے کہ یہ تو جادو ہے. جی ہاں, تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب قیامت کی ہولناکی وہ دیکھ لیں گے اور جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ دیکھو اب کیا یہ جادو ہے, اور اس وقت ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. جاؤ اب جھلسو اس کے اندر, تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہیں, تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے, لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا, اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ متقی لوگوں کا انجام کیا ہوگا, کہ باغوں میں وہاں کی نعمتوں میں ہوں گے اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو نوازے گا, دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی عذاب سے بچا لے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے دوزخ کے عذاب سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون, کہ کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. تو وہاں پر یہ ساری چیزیں کس بنا پر ملے گی؟ ایمان کے بعد کیا چیز ہوگی جو انسان کو جنت میں لے جائے گی اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گی؟ انسان کا اپنا عمل. اور جو کچھ بھی جنت میں ملے گا آپ دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ انسان اسے انجوائے کرے گا, کیونکہ وہ محنت اور مشقت کے بغیر ملے گا. آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ہمیں, ہم کسی دن ایسا ہو جاتا نہیں کہ اسپیشلی کوئی ہمارے لیے کوئی چیز بنا دے, یا جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہی چیز ہم کو بنی بنائی مل جائے. پڑوسیوں کے ہاں سے کبھی کچھ آ جاتا ہے, کبھی کوئی جان پہچان والے کوئی اچھی چیز بنا کر بھیج دیتے کہ اچھا یہ فلاں کو پسند ہے, تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم کو بغیر محنت کے ہم کو وہ چیز مل جاتی ہے, تو وہ خوشی کیسے خوشی ہوتی ہے؟ تو یہ تو دنیا کی خوشی ہے, ہم تو آخرت سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. تو اس وقت بھی ایسا ہوگا کہ جو کچھ انسان چاہے گا وہ اس کو بغیر محنت اور مشقت کے اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا, کیونکہ وہ انسان, وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھا تھا, تو وہاں پر آخرت میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مرضی کو مد نظر رکھے گا کہ تم نے دنیا میں وہ کیا جو میں نے چاہا, آخرت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے. سبحان اللہ. تو اس دنیا میں تھوڑی سی کوشش کر لینی ہے, اس دنیا میں عمل صالح کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اگر کوشش کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر ایسی نعمتوں کے لیے وہ کوشش کرے اور دوڑ دھوپ کرے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے, ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. سبحان اللہ, کیونکہ آپ کی کوئی بھی نعمت اپنے بال بچوں کے بغیر وہ ادھوری لگتی ہے۔ انسان کا دل اپنی اولاد میں اٹکا رہتا ہے، اپنے گھر والوں میں اٹکا رہتا ہے کہ اچھا جو نعمت میں استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ میرے بچوں کو بھی میسر آ جائے۔ اب دیکھیں بعض اوقات جب بچے دور ہوتے ہیں تو چھوٹی سی چیز جب گھر میں بنتی ہے، کوئی پسند کی ڈش ہوتی ہے بچوں کے، تو ماں کا دل اٹکتا ہے نہیں اٹکتا ہے کہ میرے بچے کو فلاں بچے کو فلاں بیٹی کو یہ چیز پسند تھی، پتہ نہیں وہاں کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ کتنی فکر ہوتی ہے نا والدین کو جب بچے دور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کیا جنت میں دل لگ سکے گا بھلا بغیر بچوں کے؟ تو پھر کوشش کیا کرنی کہ اکیلے ہی جنت میں جانے کا راستہ نہیں تلاش کرنا ہے، بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ ہمارے یہ سب بچے، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے، یہ بھی سب ہمارے ساتھ میں ہوں۔ تو وہاں پر جب یہ ایمان اور عمل صالح ان کا ہوگا، بھلے ہی کم ہوگا لیکن اگر ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کم تر درجے میں ہوں گے، یعنی کچھ نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم کیا کریں گے، ان کے عمل میں ان کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، گھاٹا نہیں دیں گے۔ کہ اوپر جو درجات والے ہیں، کہ اوپر اگر والدین تھے اور نیچے اولاد ہے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے نہیں لائے گا والدین کو، بلکہ کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، نیچے سے درجات بڑھا کر اوپر پہنچا دیے جائیں گے، سبحان اللہ، کہ ان کے درجوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اور خوشخبری سنائی دی جا رہی ہے، ایک اور بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ وہاں پر صرف اتنی بات فرمائی گئی تھی کہ اہل جنت کے آبا اور اجداد اور ان کی اولاد اور ان کی بیویوں میں سے جو بھی صالح ہوں گے وہ سب ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر سورہ مومن میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد اور ازواج اور آبا میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی جنت میں ان سے ملا دے۔ اور یہاں ان دونوں آیتوں سے زیادہ جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کسی نہ کسی درجہ ایمان میں بھی اپنے بڑوں سے اپنے آبا کے نقش قدم کی پیروی کرتی رہی ہو، پیچھے چلی ہو نیکیوں میں، تو بھلے ہی عمل میں وہ کم ہو، اس مرتبے کے مستحق نہ ہو جو ان کے والدین کو ملا ہے، ان کے آبا اور اجداد کو ملا ہے، کہ آبا اور اجداد ان کے زیادہ بہتر تھے ایمان میں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کے اسی صالح عمل کی بنا پر یہ اولاد کو اوپر اونچے درجات دے دیے جائیں گے، ان کے آبا سے وہ ملا دی جائے گی اولاد۔ اور یہ ملانا ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی کبھی جا کر مل لے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کو اوپر پہنچا دیا جائے گا، الحقنا بہم، کہ جس کے معنی یہ بنتے کہ جنت میں ان کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے۔ اور پھر اطمینان دلایا گیا کہ اولاد سے ملانے کے لیے آبا کا درجہ گھٹا کر نیچے نہیں لایا جا رہا ہے، بلکہ آبا سے ملانے کے لیے اولاد کا درجہ بڑھا کر انہیں اوپر پہنچایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ درپیش ہو، ہماری سب اولاد، ہمارے خاندان والے سب ہم سے وہاں جنت میں ملیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی کسب کے عوض رہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں رہن کیا ہوتا ہے، آپ نے رہن کا کبھی معاملہ کیا ہے یا آپ رہن کو سمجھتے ہیں؟ یہ لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کو قرض چاہیے تو اب اس کو اس کی ضمانت دینی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم قرض لوٹاؤ گے یا نہیں لوٹاؤ گے۔ تو جیسے میں اپنی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، میری کوئی قیمتی چیز ہے، جیسے میرا کچھ گولڈ ہے سمجھے، میں اپنا گولڈ آپ کے پاس دے دوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ گولڈ آپ ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھیے اور مجھے اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے دیجیے، تو یہ رہن رکھنا ہوا جی۔ تو ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ تو آپ دیکھنا کہ جو قرض لینے والا اور دینے والا کیسے ضمانت کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز اپنے پاس رکھواتا ہے، اور اس وقت تک جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتا تب تک کہ وہ چیز، قیمتی چیز اسی کے پاس رہتی ہے، قرض دینے والے کے پاس۔ تو یہاں پر انسان اور جو اللہ کے درمیان جو معاملے کی نوعیت ہے اس سے مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو سب کچھ دیا ہے دنیا میں، سر و سامان، طاقتیں، صلاحیتیں، جو اختیارات دنیا میں دیے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک قرض ہے جو مالک نے اپنے بندے کو دیا ہے، اور اس قرض کی ضمانت کے طور پر بندے کا نفس اللہ کے پاس رہن ہے۔ بندہ اس سر و سامان اور ان قوتوں اور اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اگر وہ نیکیاں کماتا ہے جن سے قرض ادا ہو سکتا ہے، تو وہ شے مرہونہ، یعنی اپنے نفس کو وہ چھڑا لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آج ہم کو اپنے نفس کی آزادی دی ہے، ارادے اور اختیار کی، اگر ہم اپنے اس نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس نفس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بناتے ہیں، تو سمجھے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان یہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں کو، نعمتوں کو بس صرف اپنی مرضی کے مطابق گزارتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس نے کیا کر دیا؟ خیانت کر دی۔ اب وہ اس کا جو اس نے چیز رہن رکھوائی تھی وہ چھڑا نہیں سکے گا، کیونکہ اس کو چھڑانے کے لیے جو پونجی چاہیے وہ نیک عمل کی پونجی چاہیے۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یتنازعون فیہا کاسل لا لہم فیہا ولا تعصیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون. کہ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری, اور ان کے خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہیں کے لیے مخصوص ہوں گے, ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. یہاں پر دراصل وہ آپس کی بے تکلفی بتائی گئی ہے کہ جنت میں جب یہ آپس میں سب لوگ مل جائیں گے, کیونکہ یہ ایک جیسے لوگ ہوں گے نا, دنیا میں یہ نیک کام کرنے والے لوگ تھے, ان کا مزاج ایک جیسا ہوگا, تو وہاں پر بھی ان کی دوستی ہوگی, تو ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے. تو آپ دیکھیں یہ کام انسان کب کرتا ہے, ہم کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز کب چھین لیتے ہیں, محبت میں نا, انسیت میں. یعنی ہم کو اتنا اختیار ہوتا ہے, ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کام سے ہمارا جو سامنے والا ہے, چاہے وہ ہماری بہن ہو یا دوست ہو, وہ برا نہیں مانیں گی, بلکہ اس کو بھی خوشی ہوگی کہ ہم اس کے ہاتھ میں کی چیز لے کر کھا لیں. تو یہ ہم اسی وقت کرتے ہیں جب بہت زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے. تو اس وقت وہ آپس میں ایک دوسرے کے پیالے لپک لپک کر لے رہے ہوں گے, اتنی زیادہ آپس میں محبت اور دوستی ہوگی, اور ان کی خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے ہوں گے جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کیا کرتے تھے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. کہ دنیا میں زندگی جب بسر کرتے تھے اپنے گھر والوں میں تو ڈرتے تھے. کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یعنی ہم نے دنیا میں زندگی عیش و آرام میں نہیں گزار دی, دنیا میں مگن ہو کر غفلت کی زندگی نہیں گزاری, بلکہ ہر وقت ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس پر اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہو. یہاں خاص طور پر ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ انسان گناہوں میں کب انوالو ہوتا ہے یا کب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ اپنے بچوں کی وجہ سے, اپنے گھر والوں کی وجہ سے. اور گھر والوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بھی ہو جاتے بعض اوقات انسان. وہ سب ہر قسم کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے, اپنے بچوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی پرواہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ لوگ کون تھے جن کو جنت کی یہ ساری نعمتیں ملیں گی؟ یہ لوگ دنیا میں اپنے گھر والوں کے میں جب زندگی گزارتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. ہر معاملے میں ان کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے. وہ گھر والوں کی ناراضگی تو قبول کر سکتے تھے, لیکن اللہ کی ناراضگی قبول نہیں کر سکتے تھے. تو دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلے زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے, اور واقعی وہ بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے, نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ویسی ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ یہ در حقیقت یہ انعد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں, اور آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں, یا یہ خود اپنے خالق ہیں, یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں, یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے. کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو, یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا, اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے, مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. بس بل حکم ربی کا فعین کبھی آیونی نہ وسبح بحمد ربی کا ہی نہ تقوم و من اللہ فسبح و ادبار النجوم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، سبحان اللہ۔ یعنی ہر وقت تسبیح کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اصل میں ہر غم کا علاج اور ہر غم کا مداوع دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بھی پریشان ہو، اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ تو انسان کتنا بھی پریشان ہو، وہ کہاں رجوع کرے؟ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرے، اور ویسے بھی ہر غم کا علاج، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی بتائی، اور تاکید کرتے رہے کہ مجلس میں بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کوئی مجلس ایسی نہ ہو جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر مجلس کی دعا بھی ہم کو سکھائی گئی ہے، تو کیونکہ جب تم اٹھو تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ تو بعض لوگوں نے اس سے مراد دراصل مجلس کا ذکر کیا ہے کہ مجلس میں سے جب اٹھیں تو اس وقت مجلس کا کفارہ، جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے کفارۃ المجلس۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سورہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوهى الى عبده ما اوحى۔ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، الحمدللہ بھی سیرت پڑھی ہم لوگوں نے، کہ سورہ نجم میں معراج کے اس واقعے کا ذکر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گئے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ آپ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف کا جو سفر تھا، یعنی زمینی سفر کا ذکر تھا، اور یہاں پر آسمانی سفر کا ذکر ہے اور معراج کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جبریل امین کی بات کی جا رہی ہے، اور جبریل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ دیکھا ان کی اصلی حالت میں، اور آپ نے بتایا کہ ان کے 600 پر تھے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر معراج کے واقعے پر یقین کرنا ضروری، ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو معراج کا انکار کرتا ہے دراصل اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور کیسے اس پر یقین کرنا ہے؟ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب میں پیش آیا تھا آپ کو واقعہ، کیونکہ آپ دیکھیں خواب میں پیش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خواب تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا دیکھ سکتا ہے، یعنی اس واقعے میں یہ معجزہ ہی یہ تھا، اتنا بڑا معجزہ کہ یہ آپ کو حالت بیداری میں اور آپ کے جسم اور روح کے ساتھ یہ پیش آیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ کی روح کو لے جایا گیا۔ الگ الگ واقعات الگ الگ لوگوں نے قصے بیان کیے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کو بحالت بیداری میں جبریل امین آئے، اپنی سواری پر سوار کیا جو کہ براق نامی سواری تھی، اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور باقاعدہ آپ آسمانوں کی طرف گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا آسمان کا، اور دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے پوچھا کون ہے، لائے گئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں؟ جبریل امین نے برابر سوالوں کا جواب دیا کہ بلوائے گئے ہیں، تب دروازہ کھولا گیا، اور پھر آپ نے ہر آسمان پر، الگ الگ آسمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انبیاء کرام کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا۔ تو پہلے اجازت لی گئی، فرشتوں نے جب دیکھا کہ ٹھیک ہے، جب اجازت مل گئی تب آپ داخل ہوئے۔ پہلے آدم علیہ السلام کو دیکھا، پھر یحییٰ علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام۔ تو پہلے ہر اس واقعے پر ایمان لانا ضروری ہے، یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو کچھ آپ پر وحی کیا جاتا ہے وہ اسی کے تعلق سے بولتے ہیں۔ تو اس سے پھر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بھی وحی پر مبنی ہوتی تھی، تو دو قسم کی وحی ہوتی ہے، اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. ایک ہوتی ہے وحی جلی اور ایک ہوتی ہے وحی خفی. وحی جلی وہ وحی ہے جس کی قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن میں، جس پر ہم کو اجر ہے، یعنی ہر لفظ پر، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اس کو وحی جلی کہتے ہیں جو قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہیں. اور ایک وحی خفی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو ٹھیک ہے، اس کی تلاوت تو نہیں کرنی ہم کو، اس کی تلاوت پر اجر نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت کی ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لے کر صحابہ کرام کے اندر اتنا شوق، اتنا جذبہ بڑھ گیا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ حدیث کی بھی حفاظت کی جاتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا. تو اس حدیث کو لے کر اللہ کے رسول کی اس دعا کے مستحق بننے کے لیے لوگوں نے اتنا کچھ کام کیا کہ ہم بتا نہیں سکتے. محدثین کرام نے اپنی زندگیاں بتا دی اس میں. آپ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، ان کو تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. ٹھیک ہے، جھوٹی حدیثیں شامل ہو گئی ہیں، لیکن محدثین کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ملکہ دیا تھا، ایسا ملکہ دیا تھا کہ وہ پہچان لیتے تھے کہ کیا جھوٹی اور کیا سچی ہے. یہ ہماری اپنی نادانی اور کم علمی ہے کہ ہم وہ اوتھینٹک سورس کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم ہر سنی سنائی بات کو لے لیتے کہ اچھا یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے. تو یہ ہماری اپنی لا علمی اور ہماری اپنی کم علمی ہے. تو ہمارے اس طرح کے الزامات سے کہ اچھا حدیثوں میں بہت ملاوٹ ہو گئی لہٰذا حدیث ضروری نہیں ہے، حدیث کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی نہ ختم ہو سکتی ہے. حدیث کو چھوڑ کر، یعنی اگر ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں خدا نخواستہ، تو بچتا ہی کیا ہے؟ نہ ہم نماز سے اسے پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم حج کر سکتے ہیں، نہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس ساری باتیں میں بتائی کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ما ینتقو عن الہوا ان ھو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں وہ دراصل وحی ہی ہوتا ہے. تو آپ کی احادیث بھی کیا ہے؟ وحی ہے، لیکن وہ وحی ہے خفی ہے، اور قرآن وحی جلی ہے. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. تو بہرحال یہ معراج کا واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور جبریل امین کا ذکر ہے کہ جبریل امین خود ایسی قوت والے تھے جنہوں نے اللہ کے اس پیغام کو آپ تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی یا کعبۃ اللہ کے پاس تھے. جبریل امین آئے اور کچھ اور فرشتے بھی تھے، انہوں نے آپ کا دل نکالا، ایک تشت میں رکھا، اس کو زمزم سے دھویا اور پھر واپس لگا دیا. اور یہ واقعہ ہم کو دو دفعہ کا ملتا ہے، آپ کا واقعہ بچپن میں بھی اور اس وقت بھی معراج کے وقت بھی جاتے ہوئے. اور وہاں جو پارٹ ہوتا ہے جس میں ایک انسان کی اپنی خواہش نفس ہوتی ہے، جس سے انسان کا دل ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اس کو نکال دیا گیا، آپ کے اندر وہ چیز رکھی نہیں گئی تھی. تو بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جائے گئے، براق سواری پر آپ سوار ہوئے. وہ سواری حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے. آپ بیت المقدس آئے، وہاں انبیاء کرام کو آپ نے تمام کو نماز پڑھائی. سواری جبریل امین نے وہاں باندھے جہاں انبیاء کرام اپنی سواری باندھتے تھے، ابھی بھی وہ مقام موجود ہے جس کی نشاندہی کی جاتی ہے، وہاں سواری باندھی گئی. پھر جب نماز پڑھا دی، اس کے بعد آپ آسمانوں پر لے کر جایا گیا آپ کو، اور آسمان پر دستک دی گئی. پوچھا گیا وہاں سے کون ہے، کہا گیا کہ جبریل ہے. پوچھا گیا کہ آپ کے وم ماک آپ کے ساتھ کون ہے، کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ اچھا آئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں، تو بتایا گیا کہ بلوائے گئے ہیں. آپ دیکھیں کتنا انویسٹیگیشن ہو رہا ہے. اب آپ جو لوگ نعتیں پڑھتے ہیں ذرا وہ سوچ لیں، نعتیں پڑھنے والے، یہاں پر فرشتے کون ہیں، جبریل امین ہے، نبی کون ہیں، امام الانبیاء ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اب ان کے لیے بھی اس طرح سے انویسٹیگیشن ہو رہا ہے، آپ بتائیے. تو نعوذ باللہ، کہاں اللہ کے رسول کا درجہ اللہ کے برابر ملا دینا، کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی ہمت اور جرات کرتے ہیں نا انسان کہ نعوذ باللہ نور من نور کہنا، جی غلو کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ سب چھان بین ہوئی آسمان پر جانے سے پہلے، اور پھر آسمان کا دروازہ کھلا گیا. آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، جب اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو افسردہ ہو جاتے. پوچھا گیا کہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں، تو بتایا گیا کہ دائیں جانب آپ کی وہ ذریت ہے جو ایمان قبول کر کے جنت کی مستحق بنی، اور بائیں جانب وہ ہے جو شیطان کی بات مان کر جہنم کی مستحق بنے. تو ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام وہ تو ہم سب کے جد امجد ہیں، ان کو تو تکلیف ہوگی جہنم میں دیکھ کر اپنی ذریت کو. پھر آپ الگ الگ آسمانوں پر جاتے گئے، الگ الگ انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوتی گئی الحمدللہ، اور وہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کو سلام کر کے آپ جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو رونا آیا. پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے، کہا کہ ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بنا مجھ سے کم مدت رہا اس کی امت کثرت سے میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. آپ دیکھیں اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو کس کی فکر ہے, کتنی خیر خواہی تھی نا اپنے قوم کی, اور کتنا کچھ ستایا تھا بنی اسرائیل نے ان کو, ہم سب جانتے ہیں, پوری ہسٹری ہم پڑھ چکے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نبیوں کی خیر خواہی اپنی امت کے لیے کیسے ہوتی ہے. ہمارے نبی کو بھی کس بات کی فکر تھی, اپنی امت کی فکر تھی نا, کہ میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگانا. تو یہ نبیوں کی خیر خواہی ہوتی ہے. تو بہرحال تو جو کچھ اللہ کے رسول نے دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ میں تو اہل مکہ آپ کا مذاق اڑانے لگے. کہا جاتا کہ ابو جہل, جبکہ اللہ کے رسول جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا کعبۃ اللہ کے پاس. اللہ کے رسول نے اسی کو یہ باتیں سنا دی کہ مطلب میں ابھی وہاں سے آیا ہوں اور یہ واقعہ پیش آیا ہے. ابو جہل جو کبھی آپ کی بات نہیں سنتا تھا وہ اٹھ کر ہنسنے لگا پاگلوں کی طرح, اور کہنے لگے کہ اچھا تم یہ جملہ ابھی جو تم نے کہا ہے مجھ سے تم دوبارہ کہو گے جب میں سب لوگوں کو لے آؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کہوں گا. جا کر وہ سب کو لے آیا. اللہ کے رسول نے دوبارہ یہ جملہ کہا کہ ہاں میں جا کر آیا ہوں وہاں پر. لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے, مذاق بنانے لگے کہ یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں. اور بہت سارے جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کا ایمان بھی متزلزل ہو گیا, لوگ ایمان سے پھر گئے کہ یہ کیا بات ہے. تو آپ نے جو بھی کچھ دیکھا تھا آپ نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا, جو کچھ دیکھا تھا وہی آپ نے بیان کر دیا. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرت المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا, نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی, اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یعنی جبریل امین کو ایک بار افق پر دیکھا تھا آپ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی, اور پھر بعد میں آپ کو جبریل امین آسمان پر دکھائی دیے تھے آپ ان کی اوریجنل شکل و صورت میں, اور دوسری دفعہ سدرت المنتہا پر دیکھا. سدرہ دراصل بیری کو کہتے ہیں. تو وہ جو آخری انتہا ہے جہاں تک کوئی یعنی فرشتہ جا سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا تو ایک جگہ ایسی آئی جو سدرت المنتہا کا مقام تھا, جہاں سے جبریل امین نے کہا کہ اب یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا, آپ جائیے, کیونکہ اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. تو ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پر فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول کو وہاں لے جایا گیا لیکن ابھی بھی حجاب تھا بیچ میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نگاہیں اس کو لا یدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اور دنیا میں انسان کے لیے قیامت سے پہلے وہ بصیرت ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو کسی انسان کے اندر بھلا اتنی طاقت کہاں سے ہو سکتی کہ انسان کی آنکھیں اللہ کے نور کو برداشت کر سکے؟ اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, ہم کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں نے سوچا ہے پھر وہ گمراہ ہوئے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں زیادہ سوچنا ہی نہیں ہے, بس جتنا ہم کو معلوم ہے احادیث سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عرش پر مستوی ہے, اتنا سب کچھ بس. وہ اپنی پوری صفات جو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں وہ اس سے آراستہ ہے, اس سے متصف ہے. تو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, وہاں پر بھی جو بات ہوئی وہ دراصل حجاب میں سے بات ہوئی, حجاب تھا وہاں پر بھی, اور پھر وہاں پر اللہ کے رسول کو. لیکن یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا اللہ کے رسول کو کہ اوپر بلائے گئے آسمانوں پر, جو کہ ابھی تک کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا تھا, اور آسمانوں پر بلا کر آپ کو اعزاز دیا گیا, اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا سبحان اللہ, اور وہاں پر آپ کو دو تحفے دیے گئے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیت اور نماز کا تحفہ. اور آپ کی امت کی بخشش کی بھی بات کی گئی کہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ہلاک نہیں کرے گا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر عزت دی گئی, ایک مقام دیا گیا, ایک مرتبہ دیا گیا. پھر آپ جب واپس آئے تو کفار مکہ نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا تم اب بھی اپنے صاحب کی بات کا یقین کرو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیوں نہیں, اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو یہ بات سچ ہوگی. اور ابو بکر صدیق کو اس وقت صدیق کا لقب ملا, کیونکہ ابو بکر صدیق نے اتنی اچھی بات کہی تھی کہ جب میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ آسمان سے آتا ہے آپ کے اوپر وحی لے کر, تو میں جب اس بات پر یقین کرتا ہوں تو میں یہ کیوں نہیں یقین کر سکتا کہ ایک دن آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا؟ سبحان اللہ, کتنی اچھی بات کہی نا. اسی لیے ان کو صدیق کا لقب ملا. آپ کی بات کو سچ جانا, جو بھی آپ کہنے وہ سچ ہے. ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ کہیں آپ نے اونٹ کا معاملہ کیا اور اس کی بات چیت طے کر لی, کوئی قبیلہ آیا ہوا تھا باہر سے, آپ نے ان سے اونٹ خرید لیا اور راستے سے چلنے لگے. وہ اونٹ کا مالک بھی تھا ساتھ میں, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ گھر پہنچ کر پیسے دیں گے. اب راستے میں اونٹ کے مالک کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا اس کو کوئی زیادہ آفر کر رہا تھا اونٹ کی قیمت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے ابھی معاملہ طے کیا ہے, تم کیسے اب کسی اور سے معاملہ طے کر سکتے ہو, کیونکہ مجھ سے تمہارا معاہدہ ہو چکا, تو میرے ہاتھوں فروخت کر چکے اس اونٹ کو. اس آدمی نے کہا کہ اچھا کیا ہے آپ کے پاس ثبوت, کوئی گواہ ہے؟ وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اونٹ کا معاملہ طے کیا اور اتنی قیمت پر خرید لیا. اب وہ شخص پھر خاموش ہو گیا. اللہ کے رسول نے بعد میں ان صحابی سے کہا کہ تم نے کیوں گواہی دی جبکہ تم تو موجود نہیں تھے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول, جب میں آپ کو سچا مانتا ہوں, جبھی تو میں نے آپ کے رسول ہونے پر ایمان میں لایا, آپ کی صداقت کو میں نے مانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو جب میں وہ وحی کو مانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے, حالانکہ میں نے دیکھا تو نہیں فرشتے کو, تو جب میں آپ کی رسالت پر ایمان لایا ہوں تو آپ نے جو بات کہی ہوگی وہ بھی سچی ہوگی, آپ نے جو معاملہ طے کیا ہوگا. تو جب سے اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ ان صحابی کی گواہی دراصل دو گواہوں کے برابر ہے, اور بعد میں وہ ان کا دو گواہ بننا بھی بہت کام میں آیا تھا قرآن کی تدوین کے وقت ماشاء اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ابو بکر صدیق ایمان لائے اور انہوں نے ان کی صداقت پر گواہی دی. تو یہاں پر سدرۃ المنتہا کا منظر بتایا گیا ہے کہ اس وقت چھا رہا تھا, جو کچھ کے چھا رہا تھا, ہماری نگاہیں اس کو تصور نہیں کر سکتی ہیں. اور سدرہ اور بیری کے پتوں سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حکمت جانتا ہے. آپ سے جب پوچھا گیا تھا آپ نے یعنی ان بیری کے پتوں کے بارے میں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہجر کے مٹکوں کے برابر وہ بیری کے پتے تھے, اور وہ پتنگوں کی یعنی اس طرح سے چمک رہے تھے جیسے کہ وہ پتنگے ہوتے ہیں یا گولڈ کے جو اگر شائننگ جیسی ہوتی ہے, تو اس طرح سے وہ چمک رہے تھے. یعنی اس کی خوبصورتی کو اور اس کے ایک انیوجول سا ہونے کو اس کو بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ, وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا وہ مقام. اور ہماری خواہش ہوتی ہے نا, آپ یقین جانے دل کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے رب کا دیدار کریں, ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں, اور یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ نے دیکھا کہ چاند نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاند دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول. فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح سے دیکھو گے کہ تمہارے اور چاند کے بیچ میں کوئی آڑ ہے, کوئی حجاب ہے, کوئی روک ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا تمہارے رب کے سامنے بھی اسی طرح سے ہوگا کہ کوئی آڑ کوئی حجاب نہیں ہوگی, بغیر آڑ اور بغیر حجاب کی تم اپنے رب کو دیکھو گے. سبحان اللہ. اور ہر ایک کو اپنے اس کے اعمال کے حساب سے اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. کسی کی نیکیاں بہت زیادہ ہوگی تو ہو سکتا ہے روزانہ, کسی کی کم ہوگی تو اس کو ہفتے میں ایک دفعہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا, حجاب ہٹا دیا جائے گا, تو بندے حیران ہوں گے اور ان کو وہ ساری نعمتیں ہیچ لگے گی جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو دی تھی اللہ کے دیدار کے بعد جب حجاب ہٹا دیا جائے گا. یعنی کتنا وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو راضی کرنے کی, اور وہ شوق الی لقائی, اس سے ملنے کا شوق, ملاقات کا شوق ہمارے اندر پیدا کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو وہاں پر اللہ کے رسول نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اور نگاہ نہ چندھی آئی نہ پیچھے ہٹی. یہ بھی ایک بہت بڑا آنر تھا اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ وہاں پر گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, اور وہ ساری نشانیاں دیکھ کر آپ واپس آئے اور لوگوں سے ذکر کیا. اور پھر وہی والی بات ہے کہ وہاں پر جو پانچ نمازیں فرض ہوئی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا کہ جائیے اور اپنے رب سے کم کروا کے لائیے. 50 نمازیں کا ذکر تھا, اور اللہ کے رسول نے پھر جا کر کم کرواتے گئے تو 5 نمازیں ہوئیں. اور آپ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اندازہ درست تھا یا نہیں تھا, یا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ تھا دراصل نا اپنی امت کا. کتنی صحیح بات کہی تھی نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے آپ کی امت, اور یہ بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے, آپ جائیے اور کم کرائیے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے, اور نہیں کم کرا سکتا میں. اور واقعی میں آج ہم 5 بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, آپ بتائیے کہ آج ہمارے امت مسلمہ سب سے زیادہ جو پیچھے وہ نماز پڑھنے میں پیچھے ہے. ہم بڑھاپے کا کام سمجھتے ہیں نماز کو, جبکہ نماز کو تو سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ دیا گیا کیونکہ یہ آسمانوں پر فرض ہوئی ہے, سب سے بیسٹ عبادت ہے. یہ اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے, بندے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے, انسان کو فحش اور منکرات سے بچاتی ہے. تو آج ہم وہ 5 بھی نہیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ فجر چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ عشاء چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں آپ بتائیے, کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں. اور پڑھائی کی وجہ سے, تقریبات کی وجہ سے, شادی بیاہ کی وجہ سے تو کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں. سب سے یعنی جو غیر اہم چیزیں آج ہمارے نزدیک وہ نماز ہے. چھوڑ دو نماز کو بس, لیکن اپنے کام انجام دو. جی, کافر اور مسلم کے بیچ جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس حالات اور اس عزہ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی جو حقیقت پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کہ انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی ارداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَعَارِضْ أَمَّنْ تَوَلَّى أَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بھی ابھی جنین ہی تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور فواہش سے، الا اللمم، لمم کی بات یہاں پر آئی ہے۔ لمم کہا جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جس پر کوئی پکڑ نہ ہو، یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جس پر کوئی حد نافذ نہ کی گئی ہو۔ اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ بعض وقت ایک نماز سے دوسری نماز تک، یعنی انسان نماز کا انتظار کرتا ہے اور دوسری نماز پڑھتا ہے، تو اس کے دوران جو گناہ اس سے ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے غلطیاں، وہ سب معاف کر دی جائیں گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے وہ گناہ معاف کر دی جائیں گے، نیکیوں کی کثرت ہو جائے گی تو خود بخود گناہ مٹ جائیں گے۔ تو الا لمم، لمم کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر کرتے ہی رہے، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچتی رہو، پرہیز کرو، کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ راستے میں تھے، آپ نے آگ جلانے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا، لکڑی اور تنکے۔ جب لوگوں نے سب لکڑیاں اور تنکے جمع کر کے آگ لگا دی تو آپ نے فرمایا کہ یہی دراصل چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو بن کر ایک ڈھیر ہو جاتے ہیں اور انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ سوچ کر انسان یہ نہ کرے کہ چاہیے تو چھوٹی موٹی چیزیں نہ کوئی حرج نہیں کرنے میں، تو نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے اس کو بچنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کی راہ سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہاں پر اس سے پہلے جو بات کہی گئی تھی کہ اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ کہو یا بہت پاکی کے دعوے نہ کرو، اللہ ہی جانتے کہ متقی کون ہے۔ ہم کو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ اللہم آتی نفسی تقواہ و زکیہ انت خیر من زکاہ انت ولیوہ و مولاہ۔ تو یہاں پر نیک لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں، فحش کام سے بچتے ہیں، پھر بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے۔ تو انسان مغفرت کی دعا یا اپنے آپ مغفرت کی دعا کب کرے کہ کچھ نہ ہو کر بھی وہ مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ شیطان ہمیں ایسی سوچ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ اچھا جب کوئی گناہ ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ نہیں، بلکہ انسان کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات، معافی طلب کرتے رہنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اب اگر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بڑے گناہوں سے تو بچتا ہی اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی وہ بچ جاتا ہے، تب اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہ سمجھے کہ بس میں تو ایسا ہوں، میرے جیسا تو کوئی نہیں، میری تو کبھی نماز نہیں چھوٹتی۔ تو اپنے آپ کے پاکیزگی کے دعوے نہ کرے، بہت پاکیزگی کا دم نہ بھرے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ میری نیکیاں تھوڑی سی تم لے لینا اور تمہاری میں لے لوں گا، نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت تو سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور ایک دوسرے سے نظریں چرائیں گے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو وہی ملے گا جو کچھ اس نے کوشش کی تھی، تو اپنی خود کی کوشش وہاں پر کام آئے گی جو اس نے سعی کی تھی۔ تو یہاں پر دراصل پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے، یعنی ایمان کے بعد عمل صالح کے لیے کوشش کرنا، یہی چیز انسان کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو ملے گی، لیکن وہ فضل کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے کوشش کی تھی۔ تو کوشش شرط ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ تو یہاں پر انسان کے پھر کیا دیکھے جائیں گے؟ جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، وہی شیرا کا رب ہے۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور آندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا، بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہ وہی باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بچا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَتَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ تو آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہم کو مضمون ملتا ہے کہ اس وقت قیامت کے دن لوگ اتنا روئیں گے اپنے گناہوں کے سبب، اپنے انجام کے سبب، کہ ان کے رونے کی اور آنسو کی وجہ سے نالے بہ رہے ہوں گے جس میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ تو آج دنیا میں تو بہت ہنستے ہیں، اس وقت روئیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آج روئیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہا ہوا ایک آنسو وہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس وقت آخرت میں رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ویسے بھی اگر ہم آخرت کی حقیقت کو جان لیں تو لوگ ہنسے کم اور روئیں زیادہ۔ سورہ قمر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یورد ویقول سحر مستمر۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ یہ جو شق قمر کا واقعہ ہے، بہت ساری ہم کو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی اور بہت ساری روایتیں بھی ملتی ہیں، یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اہل مکہ کے کہنے پر ہی پیش آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی، وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور کچھ ذکر اس کا ہندوستان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ وہاں پر کوئی بادشاہ تھا جس نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان بھی لایا تھا۔ اور ابھی آج ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چاند میں دراصل باقاعدہ ایسا نشان موجود ہے جیسے لگتا ہے کہ گویا کہ اس کو توڑ کر جوڑا گیا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنا معجزہ صحیح ثابت کیا۔ اور یہاں پر بھی قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے اور چاند پھٹ گیا، کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو دراصل یہ نشانی کس بات کی؟ کہ قیامت قریب ہی آنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ میں اور قیامت، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں نزدیک کی بتائی تھی، اس طرح سے یعنی بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ بات آج ریسرچ سے بھی ثابت ہو گئی۔ ہم کو تو پہلے ہی ایمان تھا اس پر، لیکن یہ خبریں کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص دیکھ رہا تھا تو اس کو بہت حیرانی ہوئی، اس نے قرآن پڑھا ان خبروں کو جاننے کے بعد، اور وہ الحمدللہ ایمان لے آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے معجزات ختم نہیں ہوگئے، ہر دور میں اس کے معجزات ثابت ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک جادو، یعنی چاند کو اللہ تعالیٰ نے سپلٹ کر دیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی اس نشانے پر وہ ایمان نہیں لایا اس کو دیکھ کر، اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور صرف خواہش نفس کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالت آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔ مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ والی آیت اس میں بار بار آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو قرآن کو کس لیے بھیجا گیا آپ بتائیے؟ نصیحت کے لیے۔ نصیحت کب کی جاتی ہے؟ اور نصیحت نافع ہوتی ہے، کہا جاتا ہے نا نصیحت نفع بخش ہوتی ہے۔ تو نصیحت کس کو کی جاتی ہے؟ کہ جن کو آلریڈی وہ بات یاد ہوتی ہے لیکن اس کو دہرائے جانے کے لیے نصیحت کی جاتی ہے، کہ دہرانا ہی دراصل نصیحت ہے۔ تو قرآن الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ جو بار بار پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے لیے یاد دہانی ہو جائے، ہماری تذکیر ہو جائے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اس کے اندر، کہ جتنے بار پڑھیں گے اتنے بار تازہ ہوں گا، ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہوگا تاکہ پھر ہم مزید نیک کاموں میں آگے بڑھ سکیں گے۔ کیونکہ انسان ہے نا، انسان کے ذہن پر گرد جم جاتی ہے، وہ سست اور کاہل ہو جاتا ہے، تو یہ آیت اس کو پھر یاد دلاتی ہے، اس کو یاد دہانی کرواتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آد نے جھٹلا دیا، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے۔ ہم نے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون جھوٹا اور کون غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑھ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مون دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو اب میرے عذاب اور تنبیہات کا مزہ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے جو کوئی نصیحت قبول کرے۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کہ تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کے لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے میں وہ عمل ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، جو کائنات کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر متقی لوگوں کو ایسی جنت اور نہروں میں جگہ دے گا جو اصل عزت کی جگہ ہوگی، اور اللہ کے نزدیک ان کی اور مزید عزت بڑھ جائے گی جو نیک لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کتاب میں لکھی جا رہی ہے، ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دے تاکہ ہم اس پر خوش و خرم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان اپنے الفاظ کی ترتیب کے لحاظ سے، اپنے انداز بیان کے لحاظ سے، اور اس میں جو بار بار انسان کو سوالات کے ذریعے سے چونکایا گیا ہے، اس کے لحاظ سے منفرد صورت ہے اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ لیکن کیا اس کو عروس القرآن کہنا درست ہے؟ نہیں، کیونکہ کوئی حدیث میں ہم کو یہ ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، آپ ویسے اگر اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حدیث کہہ کر کہنا کہ یہ عروس القرآن ہے، اور آپ دیکھیں قرآن کی ہر آیت اور ہر سورت اپنی جگہ بہت اہم اور بہت خوبصورت ہے۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے، اور ساری نعمتوں کے بارے میں بتا کر سوال پوچھا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ترازو کو ٹھیک ٹھیک تولو، ڈنڈی نہ مارو۔ ایک شخص دراصل نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز میں اس کے وہ رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ تففا، تم نے کمی کر دی۔ جو ویل للمتففین آتا ہے نا، تو تففا، تم نے نماز میں کمی کر دی، تم نے اس کو اس کا حق نہیں دیا۔ تو نہ ترازو میں ڈنڈی مارنی ہے، اور نہ ہی جو کچھ ذمہ داریاں ہمارے ذمے آتی ہیں بحیثیت والدہ، بحیثیت کوئی گھر کا بڑا ہونے کے ناطے، یا کوئی ٹیم کا لیڈر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس صورت میں انسان کو وہ ذمہ داری بھی احسن طریقے سے نبھانی ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ اور یہاں پر بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے پھل پیدا کیے، کتنے جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر قسم کا غلہ ہوتا ہے، بعض میں بھوسا ہوتا ہے اور بعض میں دانا ہوتا ہے غلے میں۔ اسی طرح سے خصوصاً آپ انار کو کبھی دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اندر ہی اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، کہ اوپر تو ایک مضبوط کور ہوتا ہے انار کا، اور اندر وہ یلو کلر کی جو جھلی ہوتی ہے، کس طرح سے پردے آپ دیکھیں کہ سیپریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، الگ الگ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورتی سے اس میں وہ دانے جمے ہوتے ہیں۔ انسان چاہے تو وہ دانوں کو اگر ہم دوبارہ جمانا چاہیں نا، ہم نہیں جما سکتے، اس کو ارینج نہیں کر سکتے۔ اور پھر غلے ہیں، کھجور ہیں، کیا کچھ نعمتیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اس نے ہم کو دی ہیں اور نوازا ہے جس سے اس نے ہم کو۔ سبحان اللہ، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اور واقعی میں یہاں بار بار ذکر کر کے، یعنی کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے منہ موڑ سکتے ہیں بھلا بتائیے؟ یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم کو، ان نعمتوں کو پا کر پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اور کیا کچھ ہم کو مل سکتا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ سب کچھ ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا ہے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور رب وہی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ, دو سمندر کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جنو, انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جنو, انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ, انسان صرف اپنی ہی ساخت پر غور کر لے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا, کیسے کیسے وہ جو باڈی پارٹ ہے کس طرح سے وہ فٹ ہیں, برابر اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. کہ ذرا سا اگر ایک کڈنی ہی فیل ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ انسان وہ کڈنی کی جگہ دوسری کڈنی نہیں لگا سکتا, اور لگاتا بھی ہے تو کتنی اس کے لیے مشکلات اس کو درپیش آتی ہیں. تو ہر چیز اپنی جگہ برابر فٹ اور کام کر رہی ہے. پھر آسمان کو دیکھے, زمین کو دیکھے, سمندر کو دیکھے کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے سی فوڈ ہمارے لیے رکھا ہے, پھر اس کے اندر قیمتی جواہرات بھی ہمارے لیے رکھ دیے ہیں, موتی وغیرہ. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جنو, انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے, اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم سب جانتے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ بھی دنیا میں فنا ہو جائے گا, ایون آخر میں جب سور پھونکنے والے فرشتے ہیں وہ بھی اپنے آپ, ان کی بھی موت ہو جائے گی, اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا جس طرح سے بچہ گیند لے لیتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کہاں ہے وہ جبار, کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے. آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اللہ واحد و قہار کی. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں, ہر آن وہ نئی شان میں ہیں. بس اے جنو, انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھ ہو, انقریب ہم تم سے پاس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں, پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جنو انس, اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو, نہیں بھاگ سکتے, اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جنو انس, تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جنو انس, اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی, اور پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے, اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو, دو باغ ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیاں ہیں, ہری بھری ڈھالیوں سے بھرپور. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوانا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے, فبأی آلاء ربکما تکذبان. گھنے اور سرسبز شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب ذو الجلال والاکرام کا نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پورا گندا غبار بن کر رہ جائیں گے. لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. سلت من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرور مودونہ متکئین علیہ متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں. یہاں پر سورہ واقعہ خاص طور سے اہم اس بنا پر ہے کہ اس میں تین گروہوں کی بات کی گئی ہے، اور یہ صورت اس لحاظ سے بہت ہی اچھی صورت اور خوبصورت صورت ہے، لیکن اس کو اس طرح سے آپ نہ لیں کہ جیسے کچھ حضرات کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی تو یقین جانے کہ پھر ہر کوئی سورہ واقعہ پڑھ لیتا اور روزی روٹی کے لیے کوئی باہر نہ نکلتا، تگ و دو کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ سورہ واقعہ پڑھ لے رزق میں برکت ہو جائے گی. صحیح ہے یا نہیں آپ بتائیے. تو صورتوں کی فضیلت میں ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے جس میں ہر صورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو محدثین اکرام کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی حدیث ہے، غلط ہے وہ حدیث. ہر صورت کی فضیلت نہیں آپ دیکھیں، اور اگر کچھ صورتوں کی فضیلت ہے بھی تو اس کا مطلب وہ ویسا نہیں ہے جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے کسی سے برکت ہوتی ہے یا کسی سے پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے سورہ بقرہ سے، تو صرف سورہ بقرہ کوئی پڑھ رہا ہے اور کہے کہ شیطان بھاگ جائے گھر میں سے، اور اس کے گھر میں ہر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا شیطان بھاگے گا اسے گھر سے؟ نہیں. کوئی بھی سورہ کی تلاوت کرنے سے یا اس سے جو فائدے ہوتے ہیں آپ اس کو اس کے پوری روح کے ساتھ سمجھیں کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں. سورہ واقعہ کے بھی تعلق سے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور دوسری بات جو ہے، پنج سورہ ہمارے یہاں بنا لیا گیا ہے، پنج سورہ قرآن کو پیچھے ڈال دیا گیا، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور ہر ایک کے گھر میں پنج سورہ ضرور ہوگا بھلے ہی قرآن ہو یا نہ ہو. لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، کتنی نادانی ہے نا ہماری. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے 114 سورتیں نازل فرمائی تھی، پورا قرآن 30 پارے ہیں، ہم نے اس کو مخصوص بس سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان اور کون سا سورہ ہے اس میں، دو تین سورے بس رکھ لیے ہیں، اس کو پن سورہ کہتے ہیں. شاید پانچ سورے اس لیے پن سورہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بات مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر صرف ایسا ہوتا تو قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر ایک طرح سے الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام کیا کہ زبردستی قرآن نازل کر دیا. اتنا بڑا قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ سورے کافی تھے. اور قرآن نازل کس لیے ہوا؟ کہ ہم اپنی زندگیوں کو چینج کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، نہ کہ وہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یاسین، رحمان اور یہ سب پڑھ لیں بس آپ کا کام تمام ہو جائے گا، آپ کچھ بھی کرتے رہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ صورتیں جو نازل ہوئی تھیں یہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا تھا قرآن. یہ ہمیں اپنا لائف سٹائل بتاتا ہے، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے قرآن. یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی صرف ثواب کے لیے پڑھ لینے کے لیے کہ جمعہ کے جمعہ پنسورہ نکال لیا، پڑھ لیا، ختم، رکھ دیا، نہیں. اور پنسورہ تو ایک طرح سے آپ قرآن کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں. جو لوگ پنسورہ استعمال کرتے ہیں دراصل وہ قرآن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، مطلب اتنی بڑی انہیں وہ جرات کرتے ہیں. تو پنسورے کو ہٹائیں، پنسورہ نہیں ہے، پنسورہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا ہے. کسی کے بھی گھر میں اگر ہو پنسورہ تو اللہ کے لیے اس کو ہٹا دیجئے، قرآن لائیے گھر میں. تو یہاں پر تین گروہ کی بات کی گئی ہے. ایک گروہ تو وہ ہے جو دائیں ہاتھ والے, اور ایک گروہ وہ ہے جو بائیں ہاتھ والے. ٹھیک ہے, اب دائیں اور بائیں تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ, کہ تم کیا جانو کہ وہ دائیں بازو والے کون ہیں, یعنی ان کی خوش قسمتی کا بھلا کیا کہنا, اور بائیں بازو والے ان کی بدنصیبی کا کیا کہنا. لیکن ایک اور گروہ کی بات کی گئی ہے کہ ایک اور گروہ ہے, اور وہ گروہ کون سا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون, سبقت لے جانے والے. اب بھلا یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا یہ دائیں ہاتھ والوں سے بھی آگے والے لوگ ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہوں گے؟ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں جنت میں درجات ہوں گے, اور وہ درجات عمل کے لحاظ سے ہوں گے کہ جس کے جیسے عمل ہوں گے. اب سب ہم جانتے ہیں کہ واقعی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے اپنا پورا ہی مال خرچ کیا, تو کیا ان کو اور جو کم مال خرچ کرنے والے تھے برابر لا لیا جائے گا؟ نہیں. جس نے زیادہ خرچ کیا دنیا میں اس کو زیادہ بڑا درجہ, جس نے زیادہ قرآن پر عمل کیا اس کو زیادہ بڑا درجہ, جس نے زیادہ نیک کام کیے اس کا درجہ بھی اس اعتبار سے. تو ایک تو ہوں گے جو کامیاب ہو جائیں گے, جن کو کوئی دکھ تو نہیں ہوگا, تکلیف تو نہیں ملے گی, وہ بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے, وہ بھی کامیاب ہوں گے, وہ بھی جنتی ہوں گے. لیکن اس میں بھی اور مزید درجات ہوں گے, آنر دیا جائے گا جن کو ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہ کون ہوں گے؟ السابقون السابقون. اب آپ دیکھیں کہ آپ دائیں ہاتھ والے میں جانا چاہتے ہیں یا پھر بس سابقون السابقون میں جانا چاہتے ہیں؟ اور یقیناً ہم سب کا جواب کیا ہوگا آپ بتائیے, کیونکہ انسان کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ جو سب سے بیسٹ ہوتی ہے, انسان اسی پر ہاتھ رکھتا ہے, وہی اس کو پسند آتی ہے. آپ کسی شاپ میں جائیے, معمولی سی چیز ہم خریدتے ہیں, ہم بیگ خرید رہے ہیں, پرس خرید رہے ہیں یا کوئی لباس خرید رہے ہیں. آپ دیکھیے, کوئی ایک دکاندار ہمیں کوئی چیز بتاتا ہے یا بیگ پر ہماری نظر پڑتی ہے, ہم کو جو سب سے خوبصورت والا ہوتا ہے وہی پسند آتا ہے, لیکن اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. بعض ہم ایک بار لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں, دو بار لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں, معلوم ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے, لیکن نظر کہاں ٹھہرتی ہے ہماری؟ بار بار اسی کی طرف جاتی ہے نا. بعض اوقات اگر ہماری استطاعت ہے ہم خرید لیتے ہیں, اور اگر استطاعت نہیں ہوتی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن نظر پیچھے پلٹ کر اسی بیگ پر جاتی ہے, اسی لباس پر جاتی ہے یا جو بھی چیز ہم لینا چاہتے ہیں. تو انسان کو سب سے اچھی چیز پسند آتی ہے جو ٹاپ ہوتی ہے, تو دنیا میں بھی کیا کرے انسان کہ وہی چیز پسند کرے. تو بہرحال جو سبقت کرنے والے ہیں اولائک المقربون, یہ مقرب ہوں گے, تو کچھ خاص درجات ہوں گے جو خصوصاً اللہ تعالیٰ کے پاس دیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی کیا خواہش ہوگی کہ وہ کہاں قریب میں رہے, وہ جنت الفردوس میں رہے, مقربین میں اس کا شمار ہو, اور ان کے لیے ایسی نعمتوں والی جنتیں ہوں گی. اور یہ لوگ کیا ہوں گے کہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے, تکیے لگائے ہوئے, ان کی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے, ساغر پیش کیے جائیں گے. یہ ساری نعمتیں کیوں ان کو ملے گی؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے وہ نیک کام کیے تھے, وہ دنیا میں انہوں نے خواہشات کی پیروی نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مقربین میں بنائے, اور جو سبقت لے جانے والے ہیں ان میں ہم کو شامل کرے. اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے, جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو اسپیشل جو پرندوں کا گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ ہی ٹیسٹی ہوتا ہے. تو وہی بات یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ جو چاہیں گے وہ تو ملے گا ہی, لیکن پرندوں کا گوشت بھی پیش کیا جائے گا, اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے, جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والوں کے خوش نصیبی کا کیا کہنا, وہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. سبحان اللہ, یہ کس کے لیے ہے؟ دائیں بازو والوں کے لیے, یعنی ان کے لیے بھی کچھ کم نہیں ہوگا, لیکن جو مقربین ہیں پھر وہ تو مقربین ہی ہیں. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے, اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے, وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ پہلی بات ہم کو اچھی چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ سبقت والوں میں ہم کو شامل فرمائے, لیکن اگر ان میں بھی ہمارا ہو جاتا ہے مقام تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کم سے کم دائیں بازو والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو انشاءاللہ. اور یہاں پر آپ دیکھیں خاص طور سے جو کہا گیا کہ ان کی بیویوں کو بھی ہم دوبارہ سے باقیرہ بنا دیں گے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں جب خواتین جائیں گی یا جو بھی لوگ جائیں گے تو ان سب کی عمروں کو کم کر دیا جائے گا. جیسے ایک بڑھیا آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس اور وہ کہتی ہے کہ میرے لیے جنت کی دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا کہ بڑھیا نہیں جائیں گی جنت میں, تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو جاتی ہے, افسردہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ سب کی عمریں کم کر دے گا, یعنی بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، سب کی عمر ایک سی بنا دی جائے گی۔ اور پھر بائیں بازو والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوگے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان اور روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچے تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اور تم سمجھو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اور یہاں پر اس سے مراد دراصل باوضو کر قرآن کو چھونا، یعنی اس کی جو ایک بحث ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں، لیکن یہاں پر جن پاک لوگوں کے ذکر کیا گیا، یہاں پر فرشتوں کی بات کی گئی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکیزہ فرشتے ہی اسے چھونے والے، یعنی وہی لے کر اس کو نازل ہوئے ہیں آسمان دنیا پر۔ اب یہاں پر ہمیں جو فقہی مسائل اس کے بارے میں پتہ چلتے ہیں کہ ہائسا اس قرآن کو پڑھے نہ پڑھے، یا باوضو ہونے کی حالت میں پڑھے یا نہ پڑھے، اگر وضو نہیں ہے تو پڑھے نہ پڑھے، تو بغیر وضو کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف جو حفظ کیا ہوا قرآن ہے، ٹیکسٹ کو آپ کو اگر ہاتھ لگانا ہو تو یعنی اس کے لیے علماء کرام شرط یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، پسندیدہ ہے، اور اس صورت میں جو آپ کا حفظ کیا ہوا قرآن ہے آپ دہرا رہے ہیں یا بغیر ہاتھ لگائے پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں بغیر وضو کے، لیکن اگر آپ قرآن کو چھو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ اور حالت حیض میں جو پڑھنے کی بات ہے کہ آپ اگر قرآن کے ٹیچر ہیں یا آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ کو تو روزانہ قرآن پڑھنا پڑے گا اور پڑھانا پڑے گا، اس صورت میں آپ کوئی کپڑے سے پکڑ کر یا کوئی گلوز وغیرہ کی مدد سے آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یعنی کوئی بھی ہم کو روایت میں کوئی حدیث میں یہ نہیں پتا چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو پڑھنے سے منع کیا ہو۔ ہاں، حالت جنابت میں آپ قرآن پڑھیں گے نہیں، اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ حالت جنابت میں ایون جو آپ کو حفظ ہے وہ بھی آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ جو جنابت کی حالت ہوتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ غسل کر کے فوراً جلدی سے اس حالت سے نجات پا سکتے ہیں، لیکن جو حیض کی حالت ہوتی ہے اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں علماء کرام کہتے ہیں کہ پڑھنے کی گنجائش نکلتی ہے، کہ اگر کوئی پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ایک خاتون 7 دن تک قرآن سے دور رہے گی یا 10 دن تک یا 12 دن تک، تو اب بتائیے اس کا کیا حال ہوگا بھلا، کہ وہ قرآن کو بالکل ہاتھ ہی نہ لگائے؟ تو قرآن سے اتنے دن تک دور رہنا یہ تو اور الٹا پھر شیطان حاوی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی توفیق دے سمجھنے کی، اور صحیح بات تک پہنچنے کا ہم کو راستہ بھی دکھائے۔ تو یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کہ اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر سورہ واقعہ ہمارا ختم ہوا اور صرف سورہ حدید رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ کل کر لیں گے۔ تلاوت کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، جلدی جلدی روانی میں پڑھنے کی وجہ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی مجھے معاف کرے، اور میرے لیے دعا بھی کریں آپ لوگ کہ اللہ تعالی واقعی میں مجھے معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27th پارا، سورہ حدید ہمارا باقی رہ چکا تھا۔ سورہ حدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ حدید، حدید کا مطلب جیسے کہ ہم سب جانتے ہوں گے، حدید کس کو کہتے ہیں آپ بتا دیجئے۔ چلیے، حدید کا مطلب لوہا، ٹھیک ہے؟ اور ہم پڑھیں گے اب اس میں آگے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوہا بھی اوپر سے کہیں سے آیا ہے۔ اور یہ بات آج ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ لوہا زمین سے نہیں نکلتا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں دوسری تمام دھاتیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، معدنیات کو آپ لے لیجئے یا میٹلز کو آپ لے لیجئے، لیکن لوہا جب آسمان سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پر یہ باتیں مشہور ہیں، تارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، تو بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن اسی طرح کی جو چیزیں ٹوٹتی ہیں اوپر، جو ہم کو دور سے نظر آتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اوپر ہی کہیں یہ رہ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں یہاں پر زمین پر آ جاتی ہیں، اور اسی کے ذرات سے یا انہی چیزوں سے مل کر لوہا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے، اور یہ قرآن بالکل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ بات آج انہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی کہی گئی باتیں 100% درست ہیں، اور یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی ریسرچ وغیرہ نہیں کی، آپ عرب سے کبھی باہر نہیں گئے۔ اسی طرح سے سمندر کے سفر کی بات ہے، تو یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ قرآن دراصل اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں سورہ حدید میں، ایک تو یہ مدنی سورت ہے پہلی بات، اور دوسرا یہ کہ اس میں انفاق کی باتیں ہم کو ملے گی، کہ انفاق کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ مدنی سورت تھی، اور اب اصل جو جہاد درپیش تھا، اصل مسلمانوں کی قربانیاں جو درپیش تھیں، اسی جگہ یعنی مدینہ ہی میں درپیش تھی، کیونکہ مکہ میں کیا تھا، وہاں پر صرف ظلم و ستم سہنا تھا، یا خاموش رہنا تھا، صبر کرنا تھا۔ اب مدینہ میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے پرمیشن دی کہ اب تم بھی ظلم کا جواب دے سکتے ہو، اور اب دب کر نہیں رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ایک طاقت اور ایک قوت عطا کر دی تھی. لہذا جب دین کی تبلیغ کے لیے انسان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے اور اس میں آخر میں جو چوٹی کا جہاد ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. ان ساری چیزوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے پیسہ درکار ہے, مال و دولت درکار ہے, جنگیں ایسے ہی تو نہیں لڑی جاتی ہیں, اس کے لیے مال و دولت تو چاہیے ہی چاہیے, اخراجات تو لگیں گے. اس کے لیے یہاں پر مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ قربانی کریں اور اپنا جہاں وہ جان لگاتے ہیں تو مال بھی لگائیں. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے سورہ حدید کی کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بہت بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. قرآن میں تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. ایک تو آیت الکرسی ہے, دوسرا سورہ حشر ہم نے پڑھا سورہ حشر میں, ابھی ہم پڑھیں گے آج ان شاء اللہ تعالیٰ, اور سورہ حدید میں. یہ تینوں مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور یہ آیتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف والی آیتیں کہلاتی ہیں, یہ صورتیں کہلاتی ہیں جن کو اللہ کی تعریف کا گلدستہ کہا جاتا ہے ان آیتوں کو. تو اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے, سبحان اللہ. اور یہ ساری جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری سبحا سے شروع ہو رہی ہیں, اسی لیے جو سبحا سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں وہ مسبحات کہلاتی ہیں, یعنی وہ صورتیں جن کی شروعات ہی اللہ کی تسبیح سے بیان کی جا رہی ہیں. وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت بخشتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے, وہی آخر بھی, وہی ظاہر بھی ہے اور وہ مخفی بھی ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور ان دعاؤں میں یہ لفظ آتے ہیں, جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں کہ انت الاول فلیس قبلک شیء, وانت الاخر فلیس بعدک شیء, وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, وانت الباطن فلیس دونک شیء. یہ تو ہی پہلا ہے, کوئی تجھ سے پہلے نہیں, تو ہی آخر ہے, کوئی تیرے بعد نہیں, تو ہی ظاہر ہے, کوئی تجھ سے اوپر نہیں, تو ہی باطن ہے, کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں. اور رات میں اٹھتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. تو بہت سارے لوگ جو یہ دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ دنیا بس خود بخود بن گئی ہے, تو وہ ایسے ہی سوالات کر کے لوگوں کو پریشان کرتے کہ اچھا آپ سے پہلے کون تھا بتائیے, آپ کے والد تھے, پھر پوچھتے ہیں اچھا ان سے پہلے دادا تھے, پھر دادا سے پہلے کون تھا. اس طرح سے بات کرتے کرتے اس طرح وہ لے جاتے ہیں آخر تک اور کہتے کہ اچھا دیکھو اس کے پہلے کون تھا, اور اس طرح سے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا اللہ سے پہلے بھی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا, یا جب اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی کوئی تھا ہی نہیں نعوذ باللہ. اس طرح سے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے فرما رہے کہ وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے. پھر چھ دنوں میں آسمان اور زمین کو قائم کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا, اسی کے علم میں سب کچھ, جو کچھ زمین اور آسمان سے نکلتا ہے اور جو کچھ اترتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے اور جو کچھ چڑھتا ہے. اور اترنا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں, سارے فیصلے کہاں سے آتے ہیں, آسمان سے آتے ہیں. یعنی ابھی بھی روزانہ یہ سارا دنیا کا جو انتظام چل رہا ہے یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے, اور کون اس کائنات کے انتظام پر کس کے حکم سے کون لوگ مامور ہیں. فرشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کام پر, وہ جو لوگ مامور ہیں فرشتے, اور سب کام انجام دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے فیصلے لے کر اترتے ہیں. جیسے کہ پیچھے ہم قرآن میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں جہاں جن جن بستیوں پر عذاب کا فیصلہ نافذ کیا گیا فرشتے کس کے حکم سے اترے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. تو آج بھی دنیا کا یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, روزانہ فرشتے اترتے ہیں. اور اب جیسے شب قدر آنے والی ہم سب جانتے ہیں, اور شب قدر کی خصوصیت بھی کیا بتائی گئی ہے کہ اس رات کثرت سے کیا ہوتا ہے زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے, اور جو کچھ چڑھتا ہے, چڑھتا کیا ہے آپ بتائیے اوپر, دعائیں ہیں, نیک اعمال ہیں, تو نیک اعمال وہ بھی اوپر چڑھتے ہیں. تو بہرحال وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا لیکن اس کا علم کس کو ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو ہر چیز اس کے علم میں ہے. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہاں پر تمہارے ساتھ ہونے سے مراد کیا بات ہے, کہ اس آیت کو بہت زیادہ مس یوز کیا گیا, خصوصاً جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اسی آیت کو دلیل بنا کر یا اور کچھ آیتوں کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اس طرح سے وہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اور یہی تو وہ عقیدہ تھا اور یہی تو وہ سوچ تھی، آپ دیکھیں جو ہندوؤں کو جنہوں نے ہزاروں دیوتا بنانے پر مجبور کیا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں، شجر میں، حجر میں، ہر طرف ان کے دیوتا موجود ہیں، سب جگہ نعوذ باللہ خدا موجود ہے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے، اسی لیے انہوں نے ہر چیز کو خدا بنا لیا۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہو معکم کا مطلب یہاں پر یہ ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جیسے ہم انسانوں کے لیے سوچ رکھتے ہیں کہ ہم انسان کہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں سے بالکل تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، لیس کمثلی شیء، اور کل بھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ اس کے مثال کی مانند بھی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، دو دن پہلے جو ہم نے پڑھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ انسانوں کی طرح کا کوئی لفظ اس طرح سے نہیں استعمال کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ جب 6 دنوں میں اس نے دنیا پیدا کی تو عرش پر مستوی ہوا، استوى علی العرش۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب استوى علی العرش کے بارے میں امام مالک سے سوال کیا گیا، اور امام مالک ہم سب جانتے ہیں بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے تھے، امام دار الحجرہ کہلائے اور امام المدینہ کہلائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے مجلس میں کسی نے سوال کیا تو بہت زیادہ وہ گھبرائے، ان کی پیشانی ارقالود ہو گئی، پسینہ آ گیا پیشانی پر، نظریں انہوں نے جھکا لی اور کچھ دیر تک خاموش رہے، یعنی ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور جواب دیا کہ استوا معلوم ہے لیکن اس کے معنی نہیں معلوم، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سوچنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ اندازے لگانا یا مثالیں پیش کرنا، یہ بات عقیدے کے خلاف ہے۔ اور اس طرح سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہی وہ عقیدہ تھا جو وحدت الوجود، کچھ لوگوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ ایجاد کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہاڑ میں بھی نعوذ باللہ ان کا خدا موجود ہے، پتھر میں، دریا میں، ہر جگہ انہوں نے اس کو بنا دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، اور یہ کئی بات، یعنی کئی دلیلیں دی گئی ہیں جس سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اپنے علم کے اعتبار سے وہ سب جگہ موجود ہے، اسے سب ہر چیز کی خبر ہے، اور اس کے لیے وہی والی آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ کوئی پتہ نہیں گرتا زمین پر لیکن اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اور ہم اسی پر سے تصور کر لیں کہ پتہ گرنا، ایک درخت ہے اور ایک درخت کے کتنے پتے ہوتے ہیں، اور دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، ہم صرف اپنے ملک کے درخت لے لیں یا جہاں جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں اس شہر کے درخت لے لیں بس، اور ہم تو ایک درخت کے پتے گننے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم نہیں گن سکتے، کیونکہ کبھی ادھر سے گرتا ہے، کبھی ادھر سے گرتا ہے، بعض اوقات گر کر چورا چورا بھی ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ صرف ایک درخت کے پتے گن سکے، کچھ چاہیے کہ وہ پوری دنیا کی جان سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم، آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا علم، کہ وہ کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن اس کا علم اس کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جتنی اس کی کبریائی بیان کی جائے، اتنی کم ہے۔ تو تہجد کے وقت جو دعا ہمیں پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی طرح سے تعریف کی گئی ہے۔ پھر وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف بیان کرنے کے بعد تقاضا کیا جا رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ اور کب اللہ کے رسول نے عہد لیا تھا ان سے، کون سا موقع تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس سے بیعت لی جاتی تھی، اور خصوصاً جب انصار آئے تھے وہاں مکہ اور وہاں پر اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لی تھی کہ کیا کچھ کرو گے؟ اسلام کے خاطر تم کیا کر سکتے؟ تو انہوں نے بیعت لی تھی اور دی تھی کہ ہم اپنی جان اپنا مال سب کچھ لگا دیں گے. جی عقبہ میں بیعت لی تھی. اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے. جب وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو, وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کے میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے, اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں انفاق کی بات کی جا رہی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جس وقت بار بار جنگوں کا بار پڑ رہا تھا, اور ابھی مدینہ کی جو چھوٹی سی ریاست تھی مسلمانوں کی وہ اس طرح سے بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی کہ مالی طور پر بہت زیادہ کشادگی ہو. تو ظاہر سی بات ہے کون مدد کرنے والا تھا؟ صحابہ اکرام ہی مدد کریں گے انفاق میں, کوئی اور تو باہر سے آ کر مدد نہیں کر سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ اسلام کے لیے یعنی دین کی تبلیغ کے لیے جہاں انسان کی خود کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی آپ کو جہاں مین پاور چاہیے وہاں پر آپ کو ساتھ میں مالی طور سے بھی مدد چاہیے. بغیر یہ دونوں چیزوں کے, بلکہ اور ایک چیز اس میں آپ شامل کر لیجیے, انسان کی اپنی اسکلس جو بھی اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزوں کے بغیر آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے. آپ اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہی کلمۃ اللہ ہو الیا, کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاں جان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مال کی ضرورت بھی ہے, اور اپنی صلاحیتیں بھی وہاں لگانے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جن کو, ایک ہوتا ہے نا ترقی پذیر کنٹری اور ایک کہلاتے ہیں ترقی یافتہ کنٹریز. ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق ہے؟ اور آپ دیکھیں اس کا معنی جانتے ہیں, یہ تو بہت اچھا جملہ ہے. ایکچولی بتا رہی ہے کہ باقی سارے غریب ملک ہیں اور کچھ ہی ملک ہیں جو سپیریئر ہیں, یہ بہت مالی طور پر اچھی طرح سے سیٹلڈ ہیں. اور اس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایسے غریب ممالک سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں, سارے اچھے پڑھے لکھے لوگ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جاتے ہیں, ایسی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. اب وہاں پر جو ممالک میں جو لوگ باقی رہ گئے وہ کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ بس پھر میجورٹی میں کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ جو غیر تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے, ہے یا نہیں؟ غیر تعلیم یافتہ اور ساتھ میں غریب بھی. اب دیکھیں اسی بنا پر اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے, اسی لیے وہ ملک پھر ترقی کرتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ ترقی پذیر ہی کے لسٹ میں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا جو سارا کریم تھا وہ تو چلا گیا باہر. ان سب کی صلاحیتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں آپ بتائیے؟ باہر خرچ ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے آپ اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ جب اگر اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, اس کے لیے آپ کو تمام صلاحیتیں لگانی پڑے گی. جو کریم ہے لوگ معاشرے کے, جو کریم طبقہ ہے, جو ہر طرح سے کوالیفائڈ بھی جس کو ہم کہیں گے, جو کوالیفائڈ ہیں, جن کی صلاحیتیں بہت زیادہ, جو صلاحیتوں میں آگے ہیں, جو مالدار ہیں, اگر یہ لوگ اگر آئیں گے دین کی طرف تو یقین جانیے کہ دین خود بخود پھولتا پھیلتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ صرف غریب لوگوں سے بات نہیں بنتی ہے. اسلام میں آپ دیکھیں ابتدا میں سب غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ دیکھتے جائیے عبد الرحمن بن عوف ہیں, ارقم بن ابی ارقم تھے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور بھی بہت سارے صحابہ کرام, یہ ذاتی طور پر مالدار لوگ تھے ماشاءاللہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ سارے لوگ. تو ان لوگوں نے, جو لوگ مالدار تھے انہوں نے ہیلپ کی, انہوں نے مدد کی, تب کہیں جا کر یہ دین کو آگے بڑھنے کا موقع ملا. ہم سب جانتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے کام لیا نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی اوپر سے سونے کی بارش نہیں کر دی, مال و دولت کی بارش نہیں کر دی کہ ٹھیک ہے یہ مال و دولت کی برسات ہو رہی ہے تم اس سے لے لو اور دین کو آگے بڑھاؤ, یہ دین کا بول بالا کرو. نہیں, بلکہ یہی لوگوں نے, صحابہ کرام نے, انسانوں نے خود اپنی قربانیاں دی مال کی, تب کہیں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پھلتا پھولتا چلا گیا. اب آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو ترقی ملے اور اسلام اونچا اٹھے, تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا آپ بتائیں؟ کیا کرنا ہوگا؟ جی ہر طرح سے اپنے جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، جب تک آپ ساری چیزیں نہیں لگائیں گے تب تک کہ آپ دین کی سربلندی کے لیے اگر کتنی بھی کوشش کر لیں فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. اور اس کے بارے میں ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ہم کو معلوم ہوتا ہے اور ترمذی کی روایت ہے کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا آپ کے یہاں. آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کہ بکری میں کیا باقی رہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا من بقی الا کتیفہا، ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا. آپ نے فرمایا بقی کلہا غیر کتیفہا، ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، یعنی جو کچھ اللہ کی راہ میں صرف ہوا وہی دراصل باقی رہ گیا. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ دیتا ہے یا اللہ کے پاس سب سے زیادہ ہے اس کا اجر؟ فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیہ تخش الفقراء وتعمل الغنا ولا تمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر کے جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے اور اس میں کتنے اچھے طریقے سے اللہ کے رسول نے بات سمجھائی نا ماشاء اللہ. جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ جب پوچھا کہ اچھا بکری میں سے کیا بچا، کہا کہ ایک چھوٹا سا حصہ بچا ہے شانے کا، کہنے لگے کہ بس وہی خرچ ہوا ہے باقی سب بچ گیا. تو کون سی چیز بچتی ہے آپ بتائیے، کون سی چیز باقی رہے گی؟ جو اللہ کی راہ میں دی تھی وہی باقی بچے گی نا. اور ہمارے یہاں کنسپٹ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ اچھا جو ہم نے ہمارے لیے بچا لیے بس وہ بچا ہے. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آج بھی ایسا ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر تو ہزاروں خرچ کریں گے لیکن اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو وہ صرف جو فرض ہے زکوٰۃ وہی دیتے ہیں، یعنی سال بھر میں ہمارا انفاق بس وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں نکلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انفاق ہمارے گھر سے نکلتا نہیں ہے آج مسلمانوں کے گھروں سے. کتنی دکھ کی بات ہے نا، آج کتنی ضرورت ہے اسلام کو، مال کی بھی ضرورت ہے، جان کی بھی ضرورت ہے، صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے. بعض اوقات کچھ لوگ صرف مال دے کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ اچھا یہ لیجیے مال اور جائیے، اور اپنی جان کو دھکا نہیں لگنے دیتے. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جان بھی دے دیں گے لیکن مال نہیں دیں گے کیونکہ مال دینا زیادہ مشکل کام ہے. تو ان احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیں گے وہی باقی بچے گا، اور جو خود استعمال کریں گے وہ تو سب ختم ہو گیا. اور اسی طرح سے یہ جو دوسری حدیث تھی جس میں کہا کہ آخر وقت میں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ فلاں اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، جبکہ اب کیا ہے، ابھی کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں اس کی موت واقع ہو جائے گی، اب تو یہ سب فلاں 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 کا ہونے ہی والا ہے. پہلے دینا چاہیے تھا، پہلے انفاق کرنا چاہیے تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے آدمی کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی وحلک من مالک الا ما اکلت فافنیت، کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے. یعنی جو مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہی باقی رہے گا. ایک تو اس نے اپنی ذات پہ خرچ کیا وہ بھی ختم ہو گیا دنیا میں، اس کا کوئی اجر تو اس کو ملے گا نہیں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آدمی اپنے بیوی کو کھلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو ایک اپنی ذات پر انسان خرچ کرتا ہے اور ایک اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور ایک چھوڑ کر جاتا ہے. چھوڑ کے جانے والا مال تو رشتہ داروں کا ہو جائے گا، خود کی ذات پہ خرچ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، صرف اللہ کی راہ میں جو دیا تھا وہ باقی بچا ہے. تو بغیر انفاق کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بار بار انفاق کی بات کی گئی ہے اور ہم سب جانتے ہیں صحابہ کرام کے جو واقعات تھے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا، انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور کبھی دل میں تنگی نہیں لاتے تھے ہر طرح سے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ تو اتنا زیادہ انہوں نے لا کر دیا، یعنی تقریباً 4000 کا ذکر ہم کو ملتا ہے، کبھی 10000 کا ذکر ملتا ہے، اور لا کر دیتے ہی رہتے تھے دیتے ہی رہتے تھے. اور یقین جانے کہ جتنا وہ اللہ کی راہ میں دیتے جاتے تھے اتنا زیادہ مزید آتا چلا جاتا تھا ان کے پاس. تو اللہ کی راہ میں دینے سے آپ دیکھیں کیسے آتا ہے، ایسی جگہ سے رزق آتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک اور بات جو کہی گئی ہے کہ جو لوگ تم میں سے پہلے خرچ کریں گے اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، اور فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے۔ تو یہاں پر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف میں کچھ آپس میں تھوڑی سی کچھ رنجش ہو گئی ہے، اور خالد بن ولید نے کچھ کہہ دیا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو جو پہلے ایمان لائے، اگر تم احد پہاڑ برابر بھی خرچ کرو گے تو تم میرے ان صحابہ کا درجہ نہیں پا سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا درجہ ہے، کیوں ان کو سابقون الاولون کہا گیا، وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے تھے، جنہوں نے پہلے خرچ کیا۔ تو یہاں پر وہی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں گے وہ کبھی بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ تو پہلے شروع میں خرچ کرنے کی کیوں اتنی زیادہ تاکید ہے، یا اس کا اجر کیوں اتنا زیادہ بتایا گیا ہے کہ بعد میں خرچ کرنے والے اور شروع میں خرچ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ کیوں دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ شروع میں کس وقت ان لوگوں نے خرچ کیا؟ ان کو ملنے کی کچھ امید نہیں تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کس حالت سے گزر رہا تھا، جب خندق کی جنگ ہوئی، غزوہ خندق پیش آئی، اور جس وقت یہ لوگ خندق کھود رہے تھے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دو دو دن سے لوگ بھوکے تھے اور خندق کھود رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر کدال ماری تو وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کیونکہ وہ صحابہ سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسرا کے محل اور اس کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت یہ بات کہنا، یہ بھی ایک طرح سے منافقین کے لیے تو ہنسی مذاق کا ذریعہ بن گئی کہ اچھا، کھانے کو نہیں ہے اور کسرا کے محل کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، کہ واقعی میں جب بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب فتوحات کا سلسلہ چل نکلا اور کثرت سے فتوحات ہونے لگی اور کثرت سے مال غنیمت آنے لگا، اور سب سارے آس پاس کے جتنے ممالک تھے بڑے بڑے، اس وقت کے سپر پاورز تھے یہ روم اور ایران، یہ سب اسلام کے باجگزار بن گئے اور اسلام کے سائے میں آ گئے، شکست ہوئی ان کو، اور پورا مال و دولت سب اسلام کی گود میں آ کر گرا، سمجھیں، اس صحابہ اکرام کے پاس آیا جس وقت وہ خلیفہ تھے۔ تو شروع میں امید نہیں تھی کہ کچھ ملے گا، اس کے باوجود انہوں نے خرچ کیا۔ تو یہ ہوتی ہے قربانی، کہ جب آپ کو ملنے کی کچھ امید نہ ہو، آپ کو بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہ نظر آ رہا ہو، کہ میرے خرچ کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہونے والا، ایسے وقت میں خرچ کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے جنہوں نے پہلے قربانی دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قرض کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت، سب کچھ کس کا ہے؟ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو کیوں جو پیچھے سے ساری آیتیں آ رہی ہیں اور جس میں کہا گیا کہ پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں کے برابر نہیں ہوتا، اگر تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو بھی تم وہ درجہ نہیں پا سکتے، اور یہاں پر تو خاص طور سے واضح انداز میں کہہ دیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اور قرض حسن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے لشکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اگر حکم دے کہ کن ہو جاتا، فیکن، سبحان اللہ، وہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہ کا لشکر آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق، پرندے، چڑیاں، ان کے چونچ میں دبی ہوئی چھوٹی سی کنکریوں نے اس لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے لشکر بھیجنے کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی سے بھی کام لے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرے بندے وہ کام کریں، اور میرے بندے وہ کام کر کے ان کو وہ اجر مل سکے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر دے سکے۔ تو آج اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس، ہم سب جانتے کہ ابھی ہم آج کچھ بھی نہیں کریں، ہم صرف باتیں کر رہے ہیں ابھی فی الحال، اور بعض اوقات تو کبھی کبھی ڈر لگ جاتا ہے کہ اچھا صرف درس اور تدریس کا ہی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں یہاں پر، یہ زیادہ سے زیادہ اگر کر لیا تو اچھا ٹھیک ہے کسی کی کوئی مدد کر دی اپنے اپنے ملکوں میں۔ تو یہ سارے کام، یہ تو بہت چھوٹے لیول کے کام ہیں، دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ کم، کام تو بہت سارے ہیں جو کرنا باقی ہے۔ تو ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، آج بھی ضرورت ہے اسلام کو کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، اور اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون ہے جو قرض حسنہ دے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے اجر ہے، اجر کریم کا لفظ آیا ہے، اجر کریم، عزت والا۔ اور پھر دینے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آج جب اللہ کی راہ میں ہم انفاق کریں گے، یہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا، یہ نور بن جائے گا ہمارے لیے پلے صراط پر سے گزرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دیکھو گے کہ ان کا نور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، مومنین اور مومنات۔ تو سبحان اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے اور دو لوگوں کا نام ملتا ہے، ابو دہدہ کا ملتا ہے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے، جو کہ انصاری ہی تھے۔ ہو سکتا ہے ان کے دوسرے بیٹے کا نام دہدہ ہو، اسی بنا پر وہی نام آ گیا ہو، اور ایک جو ان کی جو کنیت ابو طلحہ رہی ہو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں اے ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے، آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، کیونکہ سیم حدیث ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ملتی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہوں۔ تو اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہیں ان کے بال بچے بھی رہتے تھے۔ وہ سیدھا گھر پہنچے، بیوی کو پکار کر کہا کہ اے فلاں کی ماں باہر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا، اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں۔ اور ایک اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے، جہاں پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ اپنا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور بالکل مدینہ کے مین علاقے میں تھا، وہ سینٹر میں تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر اس باغ میں جاتے، اس کی اچھی کھجوریں کھاتے اور وہاں کا ٹھنڈا پانی پیتے تھے کنویں کا۔ تو وہ باغ بہت ہی اچھا تھا، بہت نفع دیتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ قرض دے دیا، قرض حسنہ۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنے عقل مند تھے نا، حالانکہ انہوں نے زیادہ نہ پڑھا لکھا تھا نہ کچھ، آج ہمارے جیسی ان کے پاس اسکلز تھیں جو ہم سمجھتے ہیں ہماری نظر میں جو ترقی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ اصل ترقی یہ ہے یا ان کی سوچ یا ان کے پاس جو کچھ تھا وہ زیادہ اچھا تھا، وہ زیادہ اچھا تھا نا، کیونکہ وہ عقل مند تھے، وہ جان گئے تھے کہ کون سا بزنس فائدہ دے سکتا ہے، وہ اس تجارت کو سمجھ گئے تھے کہ جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی لیے انہوں نے تجارتیں کر دی اور چلے گئے دنیا سے۔ آج بھی ان کا نام باقی، آج دیکھیں کہ ہم دنیا میں ان کا نام لیتے ہیں کتنے ادب اور احترام سے، آپ بتائیے ان کا جنت میں کیا درجہ ہوگا، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا باغ دے دیا۔ آج ہمارے پاس جو سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم دے سکتے اللہ کی راہ میں، آج ہمارے پاس جو سب سے پسندیدہ چیز ہے ہماری کہ ہم دے سکتے اس کو اللہ کی راہ میں۔ ہم تو جب کپڑے بھی دیتے ہیں نا لوگوں کو، غریب لوگوں کو، تو چھانٹ چھانٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا کمر بند نکال لیا جائے اس کا شلوار میں سے، دوپٹہ اگر اس کے اوپر کوئی اچھی سی لیس لگی ہو، کوئی خوبصورت آپ نے لگائی ہو اس کے اوپر، وہ نکال لیتے ہیں۔ اگر بٹنز ہیں تو بٹنز بھی نکال لیے جاتے ہیں بعض اوقات، کیا بچا پھر آپ نے دینے کے لیے، کیا بچا اس میں، کوئی سامنے والا شخص اس کو پہن سکے گا بھلا پھر۔ اور جو پرانی سے پرانی چیزیں گھر میں کی وہ نکالتے ہیں، جو بیکار آؤٹ ڈیٹڈ جو ہو چکی ہے، جس کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ایسی چیزیں نہ چھانٹیں بلکہ اچھی چیزیں دیں، کیونکہ صحابہ کرام آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ کون ہے جو قرض حسنہ دے، اور صحابہ کرام نے اس کے جواب میں جو کچھ دیا وہ اپنی سب سے بہترین چیز انہوں نے دی، اور اتنا اچھا قرض جو ان کے لیے فائدہ مند ہوا۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے آ رہا ہے کہ پھر یہ مومن عورتیں اور یہ مومن مرد، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میدان حشر میں جب کہ پلے صراط ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، اور اس پلے صراط پر سے گزرنا ہوگا اور انتہائی اندھیرا ہوگا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ اس پلے صراط کے دونوں جانب ایسے آنکڑے لگے ہوئے ہیں کہ جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچیں گے، لپیٹ لیں گے، اس میں اگر انسان الجھ کر رہ جائے تو وہیں پھنس جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ راستے سے گزرتے ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں ساتھ میں لگی ہوئی، تو آپ کا دامن اگر وہاں پر اٹک جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایسے آنکڑے ہوں گے جو انسان کو اٹکا لیں گے، تو اس پر سے وہی گزر سکے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اللہ کی راہ میں جان مال سب کچھ قربان کیا تھا، تو وہاں پر ان کا نور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور ان کے آگے آگے. اور حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا نور ٹمٹماتے ہوئے دیے کی مانند ہوگا، کسی کا یہاں سے لے کر ایک دوسرے ملک تک، یمن تک کا ذکر یا سنا تک کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور کسی کا کم، کسی کا زیادہ، کسی کا گھٹنے تک آئے گا، کسی کا اوپر تک، کسی کا اور اوپر تک. تو یہ نور کیسے بڑھے گا وہاں پر، آپ بتائیے کس بنا پر نور بڑھے گا اور کس بنا پر کسی کا نور کم ہوگا؟ انسان کے اپنے عمل کے لحاظ سے ہوگا نا، کہ یہاں عمل جیسا کیا تھا، جتنا زیادہ عمل کیا تھا، آپ دیکھیں آج ہم عمل میں کتنا پیچھے بھاگتے ہیں نا. اور نیکی کے کاموں میں انسان شروع میں تو بہت، یعنی اس کو ایک طرح سے جذبات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتا ہے انسان، اور پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیں کس طرح سے وہ پیچھے ہٹتا ہے. اور آپ دیکھیں ہر نیک کام میں ایسی ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کوئی چھوٹی سی چیز دینے، مثال کے طور پر کلاسز ہی ہماری، جتنی جہاں پر بھی کلاسز ہوتی ہیں ہمیشہ سے تجربہ یہ ہوا ہے کہ کلاسز جب اسٹارٹ ہوتی ہیں ہر کوئی شوق اور جذبات میں آ کر دھڑا دھڑ ایڈمیشن ہوتے ہیں، 200 تک فگر پہنچ جاتا ہے. جو بچے رہ جاتے ہیں ثابت قدم لوگ، وہ پتہ چلتے آخر میں بس 50 رہ گئے یا 30 رہ گئے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو چھانٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی، دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے میری راہ میں. تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور بدترین انجام ہے. آپ بتائیے کہیں ہم ڈھونڈ سکیں گے کہیں نور وہاں پر؟ سب اگر آج نیک عمل نہیں کیا تو پھر کیا حال ہوگا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا نور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكون كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. آپ کو یاد ہوگا نا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث کہلائے. ان کی ہسٹری اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد بہت زیادہ نیک آدمی تھے، لیکن بیٹے ویسے نیک نہیں تھے. ان کی راتیں اسی طرح سے جو نوجوانی کا عالم ہوتا ہے اسی طرح سے گزرتی تھی، تو والد کو بہت فکر ہوتی تھی اپنے بیٹے کی کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی کس طرح سے نیکی کی طرف لائیں اپنے بیٹے کو. بہت زیادہ والد دعا کرتے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اور انہوں نے زندگی بھر حلال کمائی کھائی تھی اور کھلائی تھی بچے کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بیٹے کو صحیح ہدایت دے دے، صحیح راہ کی طرف لے آئے. ایک دن عبداللہ بن مبارک کہیں جا رہے تھے، اور یہ واقعہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں بھی آتا ہے اور کہیں پر کچھ اور نام بھی بتایا جاتا ہے. بہرحال چاہے ہو سکتا ہے وہ عبداللہ بن مبارک ہو یا کوئی اور تابعی ہو. ایک رات کہیں وہ باہر جا رہے تھے اور کوئی شخص بہت ہی زیادہ سوز کے ساتھ یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، اسی سورے کی یہ والی آیت، کہ کیا لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا یا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا ایسا ان کے دل پر اثر ہوا، انہوں نے کہا الان الان، ہاں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اسی وقت گئے، بہت توبہ کی اور اس طرح سے اپنی زندگی کو بدلا اور اس طرح سے دین کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیا کہ یقین جانیے کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے۔ اس وقت وہ ان بڑے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا جو حدیث میں بہت گہرا علم رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، جن کا ذکر کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، شاید شروع کے پاروں میں ذکر کیا تھا نا، کہ ان کی مجلس میں اتنے زیادہ لوگ آتے تھے حدیث سننے کے لیے اور حدیث کے بارے میں جاننے کے لیے کہ ایک دفعہ ان کو چھینک آئی تو جتنے اسٹوڈنٹس تھے ان لوگوں نے یرحمک اللہ کہا ان کے چھینک آنے پر، تو پورا شہر اس آواز سے گونج اٹھا۔ جو شہر کی پولیس تھی وہ پریشان ہو گئی کہ اتنی آواز کہاں سے آئی ہے، وہ دیکھنے کے لیے آ گئی تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی تھی اور ان کے جو طالب علم تھے انہوں نے یرحمک اللہ کہا ہے، جواب دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو بعض وقت ہم جو سوچتے ہیں کہ انسان مایوس ہوتے کہ اچھا اتنی پوری زندگی تو گزر گئی اس کی، لہو لعاب میں گزری یا بیکار اسی طرح سے گزر گئی، لا علمی کی زندگی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ جس وقت توفیق دے اس وقت کو بھی غنیمت جانیے۔ جو بھی موقع آپ کو مل رہا ہے، جو بھی موقع آپ کو مل رہا ہے، جس وقت ملا الحمدللہ اسی پر لبیک کہیے اور اپنے آپ کو بدل دیجئے، نیکی کی طرف آئیے، نیکی کے کام کریے جب بھی موقع دے اللہ تعالیٰ، اور قرآن کو جب سنیں تو اس کو اسی طرح سے سنیں اور اس کو اپنے دل پر لیں کہ قرآن پڑھ کر بھی اگر ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی ہیں، قرآن پڑھ کر قرآن سن کر اگر ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے کوئی اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پڑھ کر بھی اگر ہمارے دل میں نرمی نہیں آتی، عاجزی نہیں آتی، بلکہ تکبر میں ہی مبتلا رہتے ہیں، اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا نیک اعمال میں، تو پھر قرآن پڑھ کے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی آئے۔ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، تو ہماری بھی زندگیاں بدل جائیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں پر دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا، یا آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ کہا گیا ہے، پھر لعب و لہو، یعنی جب بچپن ہوتا ہے تو انسان کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے، جب جوانی آتی ہے تو زینت کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ انسان بار بار آئینہ دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ یا تو دوسرا سٹیج جو آتا ہے اس میں کیا آتا ہے، تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال، انسان آگے آگے بڑھتا ہے، جاب لگتی ہے، شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بچے بڑے ہوتے ہیں، تو اور ایک طرح سے مال و اولاد میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر فخر جتاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے زیادہ ملے، اور پھر ایسے وقت میں اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا میری اولاد بھی بڑی ہو گئی ہے، میرے بچے بھی سیٹ ہیں، میری جاب بہت اچھی ہے، مال کی بھی بہت کثرت ہو گئی ہے۔ اچانک پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے جیسے کہ کھیتی پر، اور وہ کھیتی بھس بن کے رہ جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، انسان کی بھی پھر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو انسان کیا کرے کہ یہ نہ سوچے کہ اچھا مجھے مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے یا کثرت سے سب کچھ مجھے عطا کیا ہے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے مال و اولاد کو، اپنے آپ کو، خود کو اللہ کی راہ میں لگائے رکھے، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ اور اللہ کے پاس کیا ہے، مغفرت ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها كارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو مسابقہ کس میں کرنا ہے پھر؟ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یعنی مسابقہ بھی ایسا نہیں کہ جس کی جتنی قوت ہے، نہیں، بلکہ تم کوشش کرو کہ ایک دوسرے سے تم کو آگے ہی بڑھنا ہے۔ اور یہ دنیا کی دولت اور دنیا کی جو آرام اور آسائش ہیں ان کے لیے تو انسان بڑی کوشش کرتا ہے، سبقت کرتا ہے، لیکن اصل اس کو سبقت کہاں لے جانی ہے؟ جنت کے لیے۔ اصل ہم کو اپنا جو نصب العین بنانا ہے یا اپنا ہمارا ہدف ہے وہ کیا ہو؟ جنت ہو۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھیے، نیکیوں میں دوڑ لگائیے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یہ تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستویدہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کے خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اپنے آپ ہی یہ بدعت نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیہ فی الاسلام، اور اس کے علاوہ جو کہا گیا ہے، جو بات کی گئی ہے کہ رہبانیت تو ہے ہی نہیں اسلام میں، اور اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک طرف ہٹ جانا وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں رہ کر اس کا مقابلہ کرنا، فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، اسی لیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں گھر میں اکیلی تنہا عبادت کرتی بیٹھی رہوں، یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں باہر نکل کر لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں۔ تو جب آپ نیکی کی طرف بلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دو باتیں تو آپ کو سننی پڑے گی، آپ کو تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، آپ کو اپنے اور مزید جو اسکلز ہیں اس میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ صرف نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی بہت آسان کام ہے دیکھا جائے، لیکن ان نفل نمازوں سے فائدہ صرف آپ کی اپنی ذات کو ہوگا اگر آپ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ تبلیغ اور دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں صرف آپ ہی کی ذات کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو اسی لیے رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں، اور یہ کرسچنز نے خود ایجاد کر لی تھی، اللہ کی طرف سے ان کو کوئی حکم نہیں ملا تھا رہبانیت کا۔ اور اسی رہبانیت کو دیکھ کر مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو صوفی کہلائے یا جنہوں نے اپنے نفس کو مار لیا۔ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا اسلام پر، مسلمانوں پر، اور اس قدر رہبانیت ان پر غالب آ گئی کہ کئی بیویاں اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو گئیں، اور کئی بچے اپنے والد کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے۔ یعنی ان لوگوں نے دنیا سے اس طرح سے ترک تعلق کر لیا تھا کہ نہ بیویوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، نہ بچوں کی ان کو پرواہ تھی، بس عبادت اور عبادت۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، سبحان اللہ، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ ہی میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ حدید ختم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔